ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے, بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے.
میں بہت عام صورت ہے سورہ رحمان میں یہ جو فبی ای آلائی ربکما تکذبان بار بار ہے, تو یہ قاری صاحب بول رہے تھے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں ہے بار بار فبی ای آلائی ربکما تکذبان. یہ کہہ رہے تھے اتنا زیادہ کیوں ہے, میں نے کہا میں کم کروا دیتا ہوں آپ کو اگر پسند نہیں ہے. پھر ان کے بھائی نے فوراً کہا کہ جہنم والی آیت کے بعد بھی ہے فبی ای آلائی ربکما تکذبان, تو میں نے کہا ہٹوا دیتا ہوں میں, آپ کو پسند اگر نہیں ہے. بھائی جہنم میں تو اللہ نے ہولناکیوں کا تذکرہ کیا نا, اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سوال پیدا تو جہنم تو نعمت نہیں ہے, وہ تو عذاب ہے. تو ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم والی آیت کے بعد بھی ہے فبی ای آلائی ربکما تکذبان, اے جنات اور انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کہہ رہے ہیں یہ جہنم کے بعد کیوں ہے, میں نے کہا ہٹوا دیتا ہوں بھائی. تو بھائی جہنم کے بعد اس لیے ہے کہ جہنم کی پہلے سے اطلاع دے دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے پہلے سے ہوشیار کر دیا ہے. تبھی عقل مند لوگ جب جہنم سے بچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, وہ کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا تھا اور پھر ہم نے اس کا شکر ادا کیا اور پھر اس جہنم سے بچنے کی کوشش کی. اللہ نہ بتاتا عذاب دینے کا اللہ کو پھر بھی حق تھا. آپ کسی ملک میں گئے, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس جرم پہ کیا سزا ہے, اور آپ نے وہ جرم کر لیا. اب وہاں جرم کی سزا بہت سخت تھی. دنیا میں ہر ملک میں جرم کی سزائیں مختلف ہیں. دبئی میں آپ سگنل توڑ دیں بہت بھاری جرمانہ ہے, پاکستان میں سگنل چھوڑ دیں پچاس روپے یا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا, دبئی میں بہت زیادہ ہے. اب آپ نے سمجھا ہوا تھا کہ جتنا یہاں سگنل توڑنے کا جرمانہ ہے دبئی میں بھی اتنا ہی ہے. آپ نے سگنل توڑا, ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہو گیا آپ کے اوپر. تو آپ کہو گے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے. تو جج نے آپ کو کہا یہ جرمانہ ادا کرو, آپ کہ میں نہیں کروں گا. وہ کہے کیوں, کہہ رہے مجھے تھوڑی پتا تھا اتنا بڑا جرمانہ ہے. تو جج کہے گا بھائی آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ اتنا بڑا جرمانہ ہے تو یہ آپ کا قصور ہے, ہمارا قصور نہیں ہے. تو ہمارا قانون تو لگا بندہ قانون ہے, لیکن اگر دبئی پہلے سے لوگوں کو بتا دے ایئرپورٹ پہ آتے ہی جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں بھائی بہت زیادہ جرمانہ ہے, بھائی بہت زیادہ جرمانہ ہے, تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کم علمی میں سگنل توڑ دیں ان کو پتا نہ ہو. جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ کرنے کی سزا سر قلم کرنا ہے. بہت سے ملکوں میں یہ سزا نہیں ہے, بلکہ بہت سے ملکوں میں تو منشیات ملے تو ایئرپورٹ والے سب سے پہلے آپ کو نکالتے ہیں, دو پڑیا ان کو دے دو, وہ کہیں گے چلو آگے چلو. سعودی عرب میں بہت سخت سزا ہے, اگر آپ کوئی ہیروئن یا کوئی ایسی چیز لے کر چلے گا فوراً سر قلم. تو گورنمنٹ آف سعودیہ نے جگہ جگہ اعلان لگایا ہوا ہے. تو یہ نعمت ہے نا کہ بھائی ہم نے آپ کو پہلے سے بہت دفعہ خبردار کر دیا, حالانکہ ہمارے ذمے خبردار کرنا ضروری نہیں تھا, ایک دفعہ بتا دینا بھی کافی تھا. تو اس لیے اللہ نے سورہ رحمان میں جہنم والی آیتوں کے بعد بھی کہا فبی ای آلائی ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اتنی خطرناک سزا تھی, اللہ چاہتا ایک دفعہ بتا دیتا یا نہیں بھی بتاتا. جرم تو جرم ہے بھائی, اس میں جو بھی سزا دے اللہ, لیکن اللہ نے بار بار تمہیں اس جرم سے اس سزا سے خبردار کر دیا. تو سورہ واقعہ بھی بہت زیادہ اہم ہے, میں تھوڑا سا سورہ رحمان پھر انشاءاللہ سورہ واقعہ کو بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے اپنی صفت سے شروع کیا الرحمن. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا, رحمان جس کی رحمت سب کو شامل ہو. دیکھو بہت زیادہ کا مطلب دو ہوتا ہے, کوانٹیٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ سب لوگوں کو ڈھانپی ہوئی ہے, تو یہ رحمان ہے. اور جن پہ رحم کرتا ہے ان پہ بھی تھوڑا نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ رحیم ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے اور اس کی رحمت ہے، علم القرآن، اس نے انسان کو کیا سکھا دیا؟ قرآن سکھا دیا. اللہ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام قرآن ہے، اور یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، حقیقت بھی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے. اگر یہ قرآن اللہ نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا، ہمارے باپ دادا کو نہ سکھایا ہوتا، ہم نہ جانتے کہ قرآن کیا ہے، تو ہمیں پتا ہوتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. خوراک میں ہماری پتہ ہے کتے بلے ہوتے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو ہم لوگ کتے بلے نہیں کھاتے، یہ کلچر کی وجہ نہیں ہے، شروع سے ہمارے باپ دادے کیا ہیں؟ بولو، مسلم ہیں. ہم اگر قرآن نہ سیکھتے، ہم میں بہت سے لوگ پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کے آگے جھک رہے ہوتے. یہ جو اتنی خوبصورت تراویح ہوئی ہے، اتنا رکوع سجدے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور یہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، مدد صرف ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں. کیا مدد مانگتے ہو بتاؤ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بہت سے لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں. ہماری سب سے بڑی تمنا ہے، ہم انسان ہیں تو ہمارا ٹریک کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا ہونا چاہیے. اے اللہ، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر تو نے انعام کیا، اور کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو غلط راستے پہ چلے. تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، اچھے لوگوں کے راستے پہ چلانا، برے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلانا. بتاؤ، ایسی خوبصورت دعا اور ایسی خوبصورت عبادت دنیا میں کسی مذہب میں ہے؟ کہیں پائی جاتی ہے یہ عبادت؟ تو قرآن نہ ہوتا تو عبادت تو کر رہے ہوتے. ہندو بھی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سکھ بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، سارے مذہب کے لوگ. ایسی خوبصورت سلیکٹڈ عبادت دنیا میں مسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. ایسی وحشت ہوتی ہے نا جب آپ ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور وہاں بت بنے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو وحشت ہوتی ہے، ایک عجیب سی تنگی دل میں محسوس ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ جب برما گیا، مینمار ہے نا برما، تو میں نے پہلی دفعہ کسی پتھر کی عبادت کا سچی مچی کا لائیو منظر دیکھا. یوٹیوب پہ تو دیکھا ہوا تھا بھگوان کے سامنے عبادت ہو رہی ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے پہلی دفعہ ایک منظر دیکھا، پہلی دفعہ یوٹیوب پہ تو دیکھا ہوا تھا پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے لوگوں کو بیٹھے ہوئے، لیکن جب میں وہاں گیا، میں نے فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ، ایک وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو، آئیڈل، بت ہی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں یہ پروناؤنسیشن ٹھیک کر لیں گے، بت ہی ٹھیک ہے. 50-50 میں دکھایا کہ ایک آدمی کو پولیس والے نے پکڑا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. چالان کرنا تھا، وہ مسینتے لکھا ہی نہیں آ رہا اس بیچارے سے، مس. اس نے کہا بھائی جا یار، جا یار. اگلے دن دوبارہ وہی آیا، کاغذات ہیں نہیں ہیں، لائسنس ہے نہیں ہے، کہہ رہے نام بتا. اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. کہہ رہے میں پہلے سے لکھ کے لایا ہوں. کہہ رہے ابا کا نام بتا. کہتا متزلزل حسین تارڑ. اب وہ کہہ رہا متزلزل، دفاع یہاں سے. صحیح ہے. تو پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے نا میں نے فرسٹ ٹائم کسی کو دیکھا، فرسٹ ٹائم میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اتنا برا یہ عمل لگ رہا تھا کہ یار، ایک انسان، اشرف المخلوقات، جو کتنا ذہین، کتنی خوبصورت مخلوق ہے انسان، یہ تیرا کیا لگتا ہے یار پتھر، یہ بت کیا لگتا ہے؟ اس کی شکل بھی تجھ سے اچھی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب نحوست ہے، تو انسان ہے اور تو اس کے سامنے ایسے کر کے بیٹھا ہوا، اپنے بچے کو بھی بٹھایا ہوا اور خود بھی بیٹھا ہوا. مجھے اس وقت دعا میں نے کی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ ہمارا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. سب سے بڑا ماں باپ کا احسان یہ کہ ان کے اسلام کی وجہ سے ہمیں کیا مل گیا؟ اسلام مل گیا. یہ مسئلہ غریبی میں حل ہو گیا ہمارا. ماں باپ کافر ہوتے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ اسلام ملا ہمیں. تو اللہ نے احسان جتلایا کہ وہ رحمان ہے، اس نے تمہیں کیا سکھایا؟ قرآن. تو بھائی اگر قرآن نہ ہوتا، کچھ پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، کچھ خدا کے منکر ہوتے، مانتے ہی نہیں کوئی خدا ہے. کتنی عجیب زندگی ہے یار، گدے گھوڑوں والی زندگی ہو جاتی انسان کی، کوئی ہے ہی نہیں، خود بخود ہی سب سیٹ اپ ہو رہا ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، گہرائی میں جائیں گے، تو یہ ہلکا احسان نہیں ہے بھائی. دنیا میں جہاں خیر نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کتاب کا کہیں نہ کہیں دخل ہے، کتاب ہے جو گائیڈ کرتی ہے ہمیں. تو تمام معاملات میں ہمیں اللہ نے قرآن دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو ٹوٹی پھوٹی بہتری ہے، وہ ہے کس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں؟ قرآن کی وجہ سے. آگے اللہ فرماتے ہیں، علم خلق الانسان علمہ البیان. انسان پر اللہ نے جو بہت بڑے احسان کیے، اس میں ایک یہ کہ اس کو بیان سکھایا. دنیا میں باتیں صرف انسان کرتا ہے، جانور بھی بولتے ہیں، لینگویج جانوروں کی نہیں ہوتی، ایک ہی طرح سے بول رہے ہوتے ہیں بس. انسان کیسے زبان کو گھماتا ہے نا، اس کو پانی چاہیے پانی بولے گا، ٹھنڈا پانی چاہیے ٹھنڈا، گرم چاہیے گرم، 100 ڈگری کا چاہیے 100 ڈگری کا بولے گا، 50 ڈگری کا چاہیے 50. بکری کو پانی چاہیے میں، ٹھنڈا پانی چاہیے میں، گرم پانی چاہیے میں. بلکہ پہلے چیک کرتے ہیں کیا چاہیے تجھے، وہ کہتی ہے میں آدمی گھاس رکھتا ہے شاید یہ چاہیے، کہتی ہے میں آدمی کہتا ہے شاید پیاس لگ رہی ہے یہ پی لیں، نہیں میں کیا چاہیے بھائی تیرے کو. گھنٹوں کے بعد جا کے بندے کی تبھی سب چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں بکری کے سامنے، جو چاہیے خود ہی سلیکٹ کر لو بھائی. تو بعض دفعہ اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے، یہاں سے دفعہ ہو جائے یہ. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو کس قدر مشکل میں ہے جانور، انسان کو اللہ نے کیسا بولنا، اور یہ ایک ہلکی سی زبان ہے جس سے تلفظ ادا ہوتے ہیں، کیسا گھماتا ہے، اور سین شین صاد ضاد اے بی سی ڈی الف بے تے سے، ساری زبانوں کے حروف تہجی، صرف زبان کو دائیں بائیں ہلکے پھلکے گھما کے ایسی اسپیڈ کے ساتھ بولتا چلا جاتا ہے. تو یہ احسان بھی کس کا ہے بھائی؟ یہ اللہ کا ہے، یہ انسان نے خود نہیں سیکھ لیا ہے آٹومیٹیکلی. اللہ کہتے ہیں میں نے سکھایا ہے انسان کو. ڈارون نے یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، یہ جو سائنسدان ہے یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے. بھائی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. پہلا انسان آدم، ان کو اللہ نے زبان سکھا کے بھیجا تھا، ہاں اس زبانوں میں چینجنگ میں ایوالوشن کا عمل ہوا ہے، وہ ایوالو ہوئی ہیں. پہلا جو انسان دنیا میں آیا وہ بولنا جانتا تھا، اس سے جب غلطی ہوئی، جانور سے غلطی ہوتی ہے تو سوری کیسے کرے گا، آدم سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کی اپنی کوئی زبان تھی لیکن اللہ نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان بولنا بھی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، بعض لوگ بولنے میں لکنت کا شکار ہوتے ہیں، ہکلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا کرو. میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس سے بولا نہیں جا رہا ہوتا، تو میں بہت تسلی سے اس کی بات سنتا ہوں، جلد بازی نہیں کرتا کہ بھئی اس کو قدرت نہیں ہے بولنے پر. وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے پر قدرت دی ہے، گھنٹوں گھنٹوں بولتا رہتا ہوں، تو اگر کوئی بولنے والا آئے نا، میں اس کا بولنا نہ سنوں، مجھے نہیں ڈر لگتا. لیکن اگر کوئی بولنے پر قدرت نہیں ہے اور میں بولوں چل جا یہاں سے، مجھ سے نہیں سنا جا رہا، تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ ناشکری کی سزا نہ مل جائے. اللہ یہ نہ کہیں کہ تو جو گھنٹوں گھنٹوں بول رہا ہے نا بیٹھ کے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ ہمارا احسان ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا، تو آپ نے اس شخص کی دوسروں سے زیادہ قدر کرنی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحا واللیل اذا سجا. آگے اللہ فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآوا. اے نبی آپ یتیم تھے لیکن آپ کو ہم نے ٹھکانہ دے دیا. کیا مطلب؟ ہر یتیم کو ٹھکانہ نہیں ملتا، اس لیے فاما الیتیما فلا تقہر. اب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے اس کو، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کوئی یتیم جس کے پاس اکثر کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا, تو آپ کے آپ بھی یتیم تھے لیکن اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا, تو اب آپ نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, کیونکہ آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ٹھکانے والی, وہ نعمت دنیا میں ہر یتیم کو نہیں ملتی. تو اب جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, تو جس کے پاس نعمت ہے اس پر لازم ہے کہ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ اس کی قدر کرے. پھر اللہ نے کہا کہ وجدک عائلا فاغنا, آپ مسکین غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی. وہ حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا نا, تو تجارت کا پیسہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ملا مضاربت پہ, اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے اب اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اب کوئی بھکاری آئے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. قہر کہتے ہیں غالب ہونے کو, تنہر کا معنی جھڑکنا, تو اب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے اس کو. کیا مطلب بھائی؟ آپ بھی مسکین تھے, اللہ نے آپ کی مسکنت کو دور کیا. ہر ایک کی مسکینی کو اللہ دور نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے نا انسان میں, کوئی نعمت مل گئی تو اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو نیچا دکھانا شروع, اس کے لیے اب ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی تو بھی ویسا ہی تھا, تو اللہ نے احسان کر کے تجھے یہ نعمت دے دی, ہر ایک کو نہیں دی. تو اب احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے تو تم نے اس کی توہین نہیں کرنی بلکہ اس کی تعظیم کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے نا, اس پر کمزور کو عزت دینا زیادہ لازم ہے. جس کو اللہ نے دولت دی ہے اس کو غریب کو پروٹوکول دینا زیادہ لازم ہے. الٹا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ تکبر میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن نے کیا کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم دیا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, تو اس لیے اما بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث, اس کا تقاضا کیا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو یہ بہت اہم موضوع ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کیا سکھایا؟ بولو, بولنا. تو علمہ البیان, ہم نے کیا سکھایا؟ بولنا. یہ بولنا اللہ کی بہت بڑی نعمت. بےچارے گونگوں سے دیکھو بس اشاروں میں ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ, تو کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دے دی. آگے اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی ہیں. سورہ رحمان میں اللہ نے جہنم کو بھی بیان کیا اور جنت کو بھی بیان کیا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے, اور کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان گھومیں گے. قرآن سے بھی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا ان کو, جس سے ان کا نیچے کا ہونٹ جل کے لٹک جائے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اس کی آواز تھوڑی تیز ہو سکتی ہے کائنڈلی پلیز؟ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا ہے؟ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اندر, کرنٹ نہ لگ جائے, بالکل ہی مشین پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا بھائی, تو شکر ہے تھوڑی تیز کر دی ہوں میں, گلے پہ ویسے اتنا دباؤ آ رہا ہے. تو یعرف, اللہ کہتے ہیں ہاد کلما نضجت جلودہم, جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا تو جب ان کی جل جل کے ختم ہوگی نا, بدلناہم جلودن غیر رہا, ہم دوسری جل پیدا کر دیں گے. لِيَذُوقُ الْعَذَاب, تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکھتے رہے. لیکن سورہ رحمان میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کم کیا, جنت کا تذکرہ زیادہ کیا. تو ہم بھی اس میں جنت کا جو تذکرہ ہے وہ کر دیتے ہیں, کیونکہ نام رحمان ہے نا, تو اللہ نے رحمتوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. وہی مائک کو ہونا شروع ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو اپنے رب سے ڈرے گا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے, تو رب کے لیے کو اعمال کا میں نے حساب دینا ہے, لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان, دو باغات ہیں. تو یہاں دو باغات کا مطلب دو نہیں ہے, دو قسم کے باغات ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان, مختلف قسموں کے, فبی اعلی ربکما تکذبان, تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. فیہما عینانی تجریان، اللہ کہتے ہیں اس میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے، فبی ای آلائی ربکما تکذبان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب بیسیوں قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے، ایک ایک پھل بیسیوں قسم کا ہوگا. فبی ای آلائی ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، تخت لگے ہوں گے اس پر ریشم کی چادروں پہ اور ریشم کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں جو نیچرل طریقہ ہے نا استراحت اور آرام کا، وہ یہی ہے، کرسیوں پہ انسان کو سکون نہیں ملتا. تبھی آج کل ہوٹلوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے تخت لگا کے گاؤ تکیے لگا دیتے ہیں، اس پہ لوگ ذرا ٹانگیں پھیلا کے، بیگم کی طرف نہ جا رہی ہوں، تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہوں، ٹانگیں پھیلا کے. ابا کا تو احترام آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے، شارٹ چل رہا ہے، تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں کس کنڈیشن میں ملیں گی، ایسے بستروں پر جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم بھی جنت کی، جنت کا ریشم ہوگا، تو اس پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور جو باغات کے جو پھل ہیں نا وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے درختوں پہ، جن پہ ہاتھ پہنچ رہا ہوگا انسان. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی، ریڑی سے خرید کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے، اور درختوں پہ لٹکے ہوئے پھل توڑنے کا مزہ الگ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے گھنے باغات کے بیچ میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو لذت والے پھل جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلذ العیون، ان پھلوں کو دیکھ کے زبان لذت بعد میں محسوس کرے گی، آنکھوں کو لذت پہلے آئے گی، ایسی اٹریکشن ہوگی، آنکھیں لذت. اور قرآن کیا کہتا ہے، فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا نا وہ چاہت اللہ پوری کرے گا. تو ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور درختوں کے پھل دہانن، اللہ کہتے ہیں قریب ہوں گے تمہارے، لٹکے ہوئے ہوں گے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے اللہ فرماتے ہیں، فیہن قاصرات الطرف، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی. بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو، لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں، خراب. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے، آپ ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں، فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیا دار حوریں ہوں گی. قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے، مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو. انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے، اسی مٹی سے بنایا، جنت کی مشکو امبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے. اللہ کو تو پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی بتایا الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں چار آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم چار کے علاوہ سارے چلے جائیں گے. تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، میں جنت میں، دو چار اور جنت میں، تو یہ اتنی ساری حوریں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہیں میرے بھائی. بعض لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کو کہ ایسا لگتا ہے دو چار آدمیوں سے زیادہ کوئی جائے گا نہیں. تو انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسی، وہیں سے جوان بنایا ہے، پروان چڑھایا ہے وہیں سے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا. تو وہ اسی جنتی کے لیے اللہ نے تیار کی. اس سے بھی پتا چلتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی فطرت پہ ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، انسان کی فطرت ہے اسے حیا دار بیوی چاہیے. دیکھو گرل فرینڈ سب کو آڑی ترچی لوگ تمنا رکھتے ہیں، ناچنے والی، گانے والی، جیسی مرضی ہو. لیکن بیوی بنانے کے لیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یار حیادار ہو، گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کروں تو اینٹ کا جواب کس سے دے؟ وہ پتھر سے. تو جو سوسائٹی میں، جو ہمارے ڈرامے فلمیں جس طرح کی ایک وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا، کہ مرد نے یوں دیکھا تو عورت بھی آگے سے یوں دیکھے، مرد یوں جو ہے نا غصہ کرے تو وہ بھی، مرد نے ایک گالی دی تو آگے سے ریپلائی میں چار گالیاں مل رہی ہیں، اور پھر اس کو اپریشیٹ، ہم اینٹ کا جواب ہمیشہ، ہم ادھار نہیں رکھتے، ہم ادھار نہیں رکھتے. تو غلط ہے، مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عورت میں بے حیا ہونا بہت بری صفت ہے. تو جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو نیچر پہ ہوتے ہیں، ان کو بیوی کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ حیا والی. تو اللہ کہتے ہیں جو جنت میں حور ملے گی وہ بے حیا نہیں ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ حیا والی. قاص، جس کی حیا کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جائیں گے بیگم نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گی تو آپ بولیں گے بھائی، تو آپ کو تو پھر غصہ آئے گا نا. بیگم میں کسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو قاصرات الطرف کا مطلب غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی، اپنے شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، آج سے تم میری مسرت. بیگم کہے ٹھیک ہے، تم بھی میرے وسیم اور تم بھی میرے غفار. دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی، اور اللہ نے اسی جنتی کے لیے اس کو تیار کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. اللہ آگے فرماتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتے، معاشرے میں خیر کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان باغات کے اندر ان حوروں کو تیار کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. یہ مثال دی گئی ہے، ظاہر ہے 100% جنت کو بیان کرنا، دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا، کیسے چمکدار شفاف. صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم، کہ اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے نا وہ بھی گوشت سے نظر آتا ہوگا باہر سے، ایسی شفاف اللہ نے اس کی اسکن کو، اس کی جلد کو بنایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو انسان، ظاہر ہے وہ شیشے کی تو نہیں بنی ہوئی ہوگی نا، اور ہوگی تو گوشت پوش کی عورت ہی ہوگی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پیش کی، فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. یاقوت مرجان کا پتھر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، دھاگا وغیرہ، تو وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جتنے ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا، یہ سب اپنے آپ کو اس حور سے محروم کر رہے ہیں جس حور کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے، تو اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس میں ایسے باغات ہوں گے، جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے، جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی، تو اتنا بڑا انعام، تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا. حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور، قدر دان، وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے، تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا؟ تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک پانچ نمازیں پڑھتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے، پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے، پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں، میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں، نہ 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 نہ، تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا، تم نے اپنے چہرے پہ نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، تم عورت تھی تو تم نے اس زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا جس زمانے میں لوگ پردے کا مذاق اڑاتے تھے، جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کماتے تھے، تم نے اس زمانے میں حرام سے اجتناب کیا، حلال پر قناعت کی تم نے، جس زمانے میں لوگ زنا، عیاشی، انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں تم نے اپنی نگاہوں کی، جملہ کمپلیٹ کیا کریں بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تم نے، جس زمانے میں ترقی یافتہ قومیں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم نے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی ہے، جس زمانے میں لوگ باس کے سامنے تو آواز آہستہ کرتے تھے، بوڑھے باپ دادا کے سامنے آواز آہستہ کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں تم نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اللہ کی خاطر پس کیا اور اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیا، تو اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تم نے یہ نیکیاں کی ہیں، لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم شراب سے بچتے تھے، حلال پر اکتفا کیا تم نے، کتنی یعنی اگر مسلمان کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی عیاشیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا، اور نکاح میں پریشانیاں بھی ہیں، دو بیویوں والے تو میں نے ٹینشنوں میں دیکھے ہیں، دس گرل فرینڈ والے میں نے ٹینشن میں نہیں دیکھے، حرام خوری اس زمانے میں عام ہے، بھنگیوں کی طرح زندگی گزارو، لیکن جب تم حلال کی طرف جاؤ گے تو عذاب اور مصیبتوں کا تمہیں سامنا ہوگا، تو جو بھی دو کر کے مار کھاتے ہیں نا، بہت ہیں، ابھی میرے موبائل میں نمبر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کام تم نے حلال کیا ہے، ایک ایک ٹینشن پہ اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جب گناہ پہ اجر ملتا ہے نا تو گناہ سے بچنے پر نیکی بھی بولو ملتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جنت کو تم سمجھ رہے ہو بھائی یہ تو بہت ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے، احسان سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا، احسان کہتے ہیں عمل میں ایکسیلنسی، اچھا عمل کرنا، تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو اچھا عمل کیا ہے، تبھی میں کہتا ہوں جہاں اپنے گناہ پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے نا، وہاں اپنے اچھے کاموں پہ انسان کو خوشی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں خوشی دلا رہا ہوتا ہے اچھے کاموں پہ، جیسے دلا رہا ہے نا کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، بہت سے کام اچھے کر رہے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر آگے اللہ مزید جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں، مدہامتان، جو بہت گہرے باغات والی، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں کھجور بھی ہیں، جس میں انگور بھی ہیں، فیہن خیرات حسان، جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں، اور حور مقصورات فی الخیام، جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا ہے، سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، تو ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل، تو اللہ کہتے ہیں بھور کی مثال دے رہے ہیں، جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی، مختلف قسم کی تعبیرات، اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے، حورا، حورا کہتے ہیں سفید، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور بڑی آنکھوں والی، تو جتنے بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں، چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں، وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی. تو یہ سورہ رحمان میں اللہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے، میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا، آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے، لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے جتنا اہتمام سے جنت بیان کی، اتنے ہی اہتمام سے جہنم کو بھی بیان کیا. تو ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب قیامت قائم ہوگی تو تم تین حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے. ابھی تم بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی، جب کلر بتایا جاتا ہے نا لوگوں کا، یہ اندھیرے میں نظر آتا ہے، یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا ڈارک ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، یہ اتنا ہے ڈارک ہے لیکن اندھیرے میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہ اتنا وائٹ ہے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ وائٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ روشنی میں نظر ہی نہ آئے. تو مختلف پھر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے ہم نے، یہ پیسے والا، یہ غریب، یہ مالدار، یہ درمیانے طبقے کا، کتنی قسم کی ہیں. پھر قوموں کے لحاظ سے پٹھان ہے، مہاجر ہے، سرائیکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، ملکوں کے لحاظ سے یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ جاپانی ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی جاپانی رہے گا، نہ کوئی پاکستانی رہے گا، نہ کوئی کالا رہے گا، نہ کوئی گورا رہے گا، تم تین حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو بس جو ریزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں کہا جائے گا بھائی یہ ہیں جو اے پلس سے کامیاب ہوئے ہیں، ان میں کچھ جاپانی ہوں گے، کچھ افغانی ہوں گے، کچھ پاکستانی ہوں گے، کچھ سعودی ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، کچھ گورے ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ اے پلس والے کہاں چلے جائیں، ان کو جو میں نے پیپر دیا تھا اس میں پاکستان، جاپان، افغانستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ میری احکامات کو فالو کیا ہے کہ فالو نہیں کیا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے بھائی؟ پیپر میں تو جس نے پیپر جتنا حل کیا اس کے حساب سے اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کنتم ازواجن سلاسا، تم کتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے؟ تین حصوں میں. وہ تین کون سے حصے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فاصحاب المیمنہ تما اصحاب المیمنہ، ایک وہ ہوں گے جو پاسنگ مارکس لے کے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ پاس ہو گئے، بہت بڑے فنٹر نہیں، بس یہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، فرائض کو پورا کرتے تھے، فرائض واجبات کو، اور کبیرہ گناہوں سے بولو بچتے تھے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے تھے، توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. تو یہ ہوں گے پاسنگ مارکس والے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بھائی زنا سے بچے، شراب سے بچے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہت خدمت بھی نہیں کی لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، رشتے داری توڑی بھی نہیں لیکن جوڑنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا بولو نہیں کیا، سمجھ رہے ہو، شادی بھی ایک کی لیکن زنا بھی نہیں کیا، ایکسیلنسی تو پھر چار ہے نا. خیر، تو اور اس طرح جتنے بھی کام ہیں نا ان میں بس اتنا کیا کہ شریعت کا واجب حکم، زندگی میں بس ایک فرض حج کر لیا، پیسہ تھا پھر بھی انہوں نے کہا بس ہو گیا نا، بس کافی ہے، ایک فرض حج زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے دیے، تھوڑی بہت جہاں ضرورت تھی وہاں بھی صدقہ دے دیا، زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی، فوکس زیادہ دنیا ہی کو کیا ان لوگوں نے، لیکن اتنا جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آیا تو پھر آخرت کو ترجیح دی، لیکن زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. آگے فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، واہ واہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی اتنا بھی کر لو تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب المشأمہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئیں، کبیرہ گناہ کرتے تھے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتے تھے، عورت بے پردہ رہتی تھی، جو بھی قطع رحمی، رشتے داریاں توڑتے تھے، خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا, چغلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, یہ ہلکا جرم نہیں ہے. نبی نے فرمایا دو شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے, ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے, ناپاک جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا, دوسرے کیا یمشی بن نمیمہ, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں اور اچھے اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں, میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. اور یہ کام میاں بیوی میں طلاقوں والا کام نندے اور بھابیاں جس اسٹائل سے کرتی ہیں, یہ صلاحیت اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نندوں کو جب اپنے گھر میں آیا کرو نا, اپنے بھائی کے گھر میں نیچ گھس گھس کے دیکھا کرو کون ٹائم پہ کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, بھابھی کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے کتنے جلدی سو کے, تمہارا کام نہیں ہے, تم آؤ سلام دعا کرو اپنے گھر میں جاؤ. وہاں جب بھی کوئی نند آئے گی نا, جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھائی اور بھابھی کو لڑا کے جائے گی لازمی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی اخباروں کی خبریں نہیں ہیں, یہ ہمارا اپنا چلتا پھرتا ریسرچ سینٹر ہے, میرا ریسرچ پیپر بھی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ریسرچ چاہیے. فساد فساد جب گھر میں آؤ, غیبتیں غیبتیں, وہ یہ کر رہی ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ ایسے کر رہی ہے وہ, ابے چھوڑو تمہارا ہیڈک بولو نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے, تم اپنے گھر میں خوش رہو یار, اس گھر میں غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے تمہیں تمہارا کیا لینا. نہیں, ایکچولی ہمیں اپنی ماں کی فکر ہے, ہماری ماں ٹینشن میں آتی ہے جب بھابھی اس طرح سے کرتی ہے, تو ہماری ماں کیا ہوتی ہے, ابے جب تو لڑوا کے جائے گی نا تو تیری ماں زیادہ ٹینشن میں آئے گی, چھوڑ دے ان کو. تو ہر شخص, اور یہ بھابھی کون سا, یہ جب اپنے ماں کے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں پارسل کر دیتی ہے جا کے. تو اور دفتروں میں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد کون سا آج کل ٹھیک ہے دفتروں میں, ابے اس کی تنخواہ دے گا, ابھی نیا نیا آیا تنخواہ 1 لاکھ لے رہا ہے, یہی تو ہے, اس میں ہم نے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یار تمہیں کوئی اعتراض ہے تم باس کو ایک لیٹر لکھ کے دو, سر میری تنخواہ بڑھا دو, یہ تمیز والا طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو. ادھر ادھر کی باتیں دیکھو, میں اپنے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, میری ناغے نمازوں میں بہت زیادہ ہو رہے تھے, میرے سفر اتنے زیادہ ہو گئے, تنخواہ مجھے پوری مل رہی تھی, تو میں نے کمیٹی کو بتایا, میں نے کہا بھائی میرے اب ناغے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں, اب میں ناغے تو کروں گا کیونکہ میرے سفر بہت ہیں, تو میری آپ سیلری کیا کر دیں, جو بھی وظیفہ, سیلری تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, جو وظیفہ ہے وہ کیا کر دیں, کوئی کمپنی تھوڑی ہے جو سیلری مل رہی ہے, جو وظیفہ ہے وہ کم کر دیں آپ. تو انہوں نے اگنور کر دیا, میں نے 2 دفعہ کہا, میں نے کہا مجھے خود اب اچھا نہیں لگتا جب میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں تو وظیفہ کیا کرو بھائی, 3-4 دفعہ انہوں نے دل بڑا کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ بہت پرانے ہیں, تھوڑا سا انسان پرانا ہونے کا بھی خیال کرتا ہے, نہیں بھائی آپ کو اتنے سال ہو گئے, لیکن کیا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے کان میں, ابے نماز ایک دیکھا, اس دن ظہر میں شارٹ تھے, اس دن عصر میں غائب ہیں, جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, تنخواہ کیا کر رہے ہیں, اتنا فساد ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے بھائی, آپ ایک لیٹر لکھ کے دے دو یا ایک دفعہ صدر سے بات کر لو, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی امام صاحب تو خود 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں, لیکن ہم خود ایک پروٹوکول دے رہے ہیں. اب کیا ہوا, 1 مہینہ پہلے پھر یہی باتیں, میں نے ان سے بولا بھائی جان کم کر دو, یہ ادھر ادھر جو کاڑا پھوسی چل رہی ہے نا, یہ میرے لیے تنخواہ سے کم تنخواہ مجھے قابل برداشت ہے, یہ جو کاڑا پھوسی ہو رہی ہے نا, اس کے کان میں جا کے یوں کہنا, اس کے کان میں جا کے یوں کہنا, یہ نماز پڑھا نہیں رہے تنخواہ پوری لے رہے ہیں, میں نے کہا کم کر دو, انہوں نے الحمدللہ تقریباً ختم ہی کر دی ہے. تو مجھے خوشی ہے. اب اگر کوئی آ کے کان بھرتا ہے نا, دیکھو تو بولے نہیں لے رہے تنخواہ جاؤ, تو یہ فساد کی بات ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن غلط کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ادھر جا کے اس کے کان میں, ایک صاحب تو مسلسل بیٹھے ہوئے اس کام کے لیے, ادھر بیٹھے رہیں گے, فارغ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے, بھائی امام صاحب نے جو گارڈ واڈ رکھے ہوئے ہیں تیرا باپ, ان سے پوچھو ان کا باپ تنخواہ دیتا ہے, اس کی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا, یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس. پرسوں کسی نے روکا اور بولنے لگے گارڈ کو, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گارڈ تھے جن کے پاس رائفلیں لے کے گھومتے تھے؟ وہ گارڈ کو جا کے سمجھا رہے ہیں, اس کو تو موٹیویٹ کرو بیٹا شاباش ویل ڈن, جو شکایتیں ہم سے آ کے کرو نا, تنخواہ تو وہ پوری لے گا, اس کے بعد جب اس کو احساس ہوگا یار ہم فالتو ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں, تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں لڑوانے والی, جو اعتراض ہے بھائی اس سے جا کے کرو, نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو. یہ مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں، یہ انڈے، یہ کوئی یہ مرغی خانہ ہے؟ ہر وقت اوٹ پٹانگ، نیگیٹو باتیں، گاڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میں نے اتنا فیر میں ان میں رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو خود کہا ہوا ہے، بھائی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھے کہ کوئی چندے کے پیسے تو نہیں دائیں بائیں کر دیے، اس کے بعد یہ حال ہے، اس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے، کبھی ادھر جا کے پوچھ رہے ہیں، وہی ہے کہ یہاں سے ایک تار لگا کے نا نکال کے، جو مائک تو ابھی تمہارے خراب چل رہے ہیں، تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، اگر سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو جو اس کے جو بھی اس امور کے ماہرین ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان تک ایک دفعہ اپنی بات آرام سے پہنچا دو، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو، وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے، ادھر ادھر باتیں نہ کرو، بہت لڑواتے ہیں، بدگمانیاں، اور ہمارے جامعہ میں ایک استاذ تھے، وہ ناغے بہت کرتے تھے، اب ان کے بارے میں یہ دیکھو، یہ اپنا کام بندہ کرے نہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتا رہے، تو ایک ٹیچر نے بلایا، انہوں نے بولا ہمیں پتا ہے یہ ناغے کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے نہیں، ان کو ایک ایسی آسان سی ہم نے کتاب دی ہے جو ناغوں کے ساتھ ہی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو ہم نکال نہیں رہے کیونکہ ان سے ہم دوسرے کام بہت زیادہ لے رہے ہیں، تو بات کلیئر ہو گئی، تو یہ جو نمیمہ ہے نا، چغل خوری، اس کے کان میں جا کے کچھ، یہ دفتروں میں بہت ہوتی ہے، تو جو بات ہے آپ اپنے باس کو لکھ کے دے دو، بتا دو، پوری ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ریزائن دے دو، بھائی ہم نہیں رہتے یہاں پہ، یہ نہ کرو فساد۔ منافقین جب غزوہ تبوک میں نہیں گئے نا، کیونکہ بہت شدید گرمی تھی، بڑی لمبی لڑائی تھی، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، دیکھو عین وقت پہ انکار کر دیا، تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اللہ نے کہا اچھا ہوا نہیں گئے، یہ نکلتے پھوٹ ڈالتے لڑائی، جا کے باتیں کرتے، اتنی گرمی ہے اور کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں، ہم نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں اور اب ہمیں اتنی لمبی جنگ میں لے جایا جا رہا ہے، بھائی یہ کیا ہے یار، ہم کیا اسی کام کے رہ گئے ہیں کیا؟ قرآن میں تو چار شادیوں کا تذکرہ ہے، اور ہمیں کام کیا لیا جا رہا ہے ہم سے، ہر وقت جہاد 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 جہاد، بھائی کسی اور کو، وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے دے گا، وہ نہیں، وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے آ گئے، پتہ نہیں وہ اس کو کیوں چھوڑ دیا وہاں پہ، ہمیں بول لے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تمہارے بیچ میں رہ کے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلانی تھی کہ ان کے جانے سے تمہیں وہ فائدہ نہیں ہونا تھا جو جانے سے تمہیں نقصان ہونا تھا۔ تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بولو ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، سے کہنا پڑتا ہے، بعض مائیں بھی لڑاتی ہیں اپنے بچوں کو، یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مائیں خود اپنے بچوں کے خلاف ایک دوسرے کے کان بھر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، باپ بعض دفعہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام، اپنے بچوں کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اب تو یہ غلط ہے، نہ باپ کے لیے جائز نہ ماں کے لیے جائز ہے یہ، تو سارا پروگرام اسی سیٹ اپ پہ چل رہا ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے، اس کو ہماری سوسائٹی میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے تو ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ میں، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ کون ہے، والسابقون السابقون، ایک تو وہ تھے جو پاسنگ مارکس لیے اور ایک وہ جو فیل ہو گئے، ایک وہ جو سبقت کرنے والے ہیں، السابقون، ان میں سب سے پہلے مجاہدین داخل ہیں، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر، سب سے پہلے کون داخل ہے، مجاہدین داخل ہیں، اور پھر ان میں وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ 17-18 سال کی عمر جس میں انسان بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کماؤں گا یہ کماؤں گا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم کے لیے اپنی بہترین عمر کو وقف کر دیا، جن پہ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے، ابے ان مولویوں نے اس وقت 8 سال مدرسوں میں لگا کے پڑھا ہے، جس وقت اگر یہ کچھ اور پڑھ لیتے تو یا تو سی ایس ایس کر چکے ہوتے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکے ہوتے، یا کسی کمپنی میں مینیجر یا پائلٹ بن چکے ہوتے، یا آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر بن چکے ہوتے، یا کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کچھ کاروبار کر چکے ہوتے، وہ بہترین حصہ، کچھ بھی نہیں ہوتا تو فیوچر تو نظر آتا نا، تو یہ وہ بہترین عمر مدرسے کو دین لوگوں نے، جس عمر میں ہر شخص ان سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ پھر اللہ اگر کسی کو اپنی قدرت سے کھلانا پلانا شروع کر دے، تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو گاڑیوں میں گھومتے ہیں, یہ مولوی دیکھو چار شادیوں سے کم بات کرتے ہی نہیں ہیں, یہ مولویوں کی عیاشی, فلاں کو دیکھو اتنا بڑا آفیسر تھا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. بھائی جان اگر اتنی عیاشی مولویوں کی ہے تو آپ بھی اپنے ایک آدھ بچے کو کیا بنا دو, مولوی بنا دو. پھر میں بار بار بتاؤں کہ مولویوں میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ جو ہوتے ہیں تبھی میں نے تو بتایا جس مولوی کی چاروں میں چار بیوں میں تو ویسے ہی کان کھڑے جاتے ہیں, میں نے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کما رہا ہے. تو ہر مولوی کی میں بات نہیں کر رہا, دو نمبری مولویوں میں جو جس قسم کی دو نمبری ہوتی ہے وہ تو پھر دو نمبری میں ایکسیلنسی, آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, ایسا دو نمبر میں نے مارکیٹ میں جو مدرسوں کے نام پہ, یتیم خانوں کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کس کس نام پہ ہوتی ہے. تو میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. تو جب وہ وقف کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور بعض دفعہ دنیا نہیں دیتا لیکن دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے. میجورٹی کو تو دنیا نہیں ملتی. میرے تو اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے بھی غریب تھے, اب بھی کیا ہے غریب ہیں. کچھ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے دی, حالانکہ علم ان کے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی غریب ہیں, دنیا جانتی بھی نہیں ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو علماء بھی اس میں داخل ہیں, شہداء بھی اس میں داخل ہیں, مجاہدین بھی اس میں داخل ہیں, ہر وہ شخص جو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. عامی لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت چندے دیے ہوتے ہیں مدارس میں اور یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, صرف علماء میں نہیں ہوتے, عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. میں عام لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ایسی ایسی خدمات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کی خدمات کو دیکھ. میں ایک گورنمنٹ آفیسر سے ملا, اس نے ایک بیوہ سے نکاح کیا, پہلی شادی آج سے 20-25 سال پہلے. اس نے کہا یار میری نیت صرف یہی تھی کہ اس کا میں گھر بساؤں گا, ورنہ اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان. اس کے بچوں کو پالا, بچے بڑے ہو گئے, اس نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے تھے آج کتنے بڑے ہو گئے. میں نے کہا یار نیکی تو کون کر رہا ہے بھائی, تو کر رہا ہے. تو اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے. لیکن اپنے خاندان کی کوئی بیوہ تھی, اس نے کہا چھوڑا یار کچھ کام جنت کے لیے بھی کر لینا چاہیے. تو جتنا جو آگے جائے گا, چاہے وہ عامی آدمی ہو, چاہے علماء ہو, چاہے مجاہدین ہو, تو اس میں اللہ نے کوئی بند نہیں کیا ہے. مختلف دین کے شعبے ہیں, جو بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. بعض ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت, جو ایماندار بھی ہوتے ہیں, ٹرسٹوں میں ایماندار ہونا بڑا مشکل کام ہے. کوئی عامی آدمی نے ٹرسٹ بنا کے اتنے غریبوں کی مدد کی, کرپشن نہیں کی ہوتی اس نے, تو وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ بھائی تو نے تو ایسا کام کر دیا, کتنے لوگوں کی جانیں بچا لیں, کتنے لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنے. ایسے عام لوگوں میں بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں, بڑی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے. تو ایسے تمام لوگ کس میں داخل ہیں؟ والسابقون السابقون, تہجد پڑھنے والے بھی اس میں, صرف زکوٰۃ نہیں دیتے اضافی صدقے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو سبقت, یہ بلاغت دیکھو. اللہ کہ جو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وہ, ہے بھائی ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے. بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں لو, ان کی اللہ کیا کر رہا ہے برائی. سبقت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا بہت خوب ہیں وہ, نہ, اللہ نے کہا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے, ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت, بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا ملے گا؟ اولئک المقربون, سب سے پہلی بات یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم, عیش کے باغات میں. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین, اللہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مارکیٹ میں شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. صحابہ تابعین میں یہ بہت تھے, اور آج لوگ صحابہ ہی تابعین کو سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا دین کا, حدیث میں تو یہ آتا ہے اور ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا, یہ کر دیا. وہ صبح بیان کر رہے تھے نا, کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا آج فجر میں, کتنی زبردست بات کی انہوں نے, کہ بعض لوگ کہتے ہیں چند صحابہ نیک تھے باقی تو سارے معاذ اللہ منافق تھے. تو انہوں نے کہا یہ منافق تھے تو ایران کیا تمہاری ماں کو جہیز میں ملا تھا کیا؟ یہ ایران تو صحابہ نے فتح کیا ہے نا, اتنی قربانیاں دی ہیں, اور ازبکستان جو ہے وہ مہر میں ملا تھا. صحابہ جو پوری دنیا میں گئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کو مٹھائی کے ڈبوں سے ان کا استقبال کیا گیا ہے؟ اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تو تلواریں چلی آگے, زخم. ایک ایک جنگ میں صحابہ تابعین میں بعض دفعہ 10,000 بھی شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں منافق لوگ نہیں دے سکتے, بہت بڑی قربانی. عبداللہ ابن مبارک کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. عبداللہ بن مبارک بھی تبع تابعین میں سے ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں, اور امام حنیفہ کی شان میں پوری نظم لکھی عبداللہ بن مبارک نے. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ, عبداللہ بن مبارک جو تھے نا بڑے محدث ہیں, بڑا ان کا حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے, فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے. یہ چار مہینے یہ انہی لوگوں میں داخل ہیں جو بس سابقون میں داخل ہیں. یہ کیا کرتے تھے, چار مہینے تجارت کر کے پیسہ کماتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بولو, یہ جاب نہیں کرتے تھے, یہ کیا کرتے تھے تجارت, کیونکہ تاجر اپنی مرضی سے چلتا ہے, جاب والے کو تو چھٹی نہیں ملے گی جہاد کرنے کی. تو چار مہینے یہ کیا کرتے تھے تجارت, چار مہینے علم حاصل کرتے تھے دین کا علم, اور چار مہینے ان کے جہاد کے لیے وقف تھے تاکہ دین کا علم بھی بڑھتا رہے. تبھی تو اتنے بڑے محدث بنے, یہ عربی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ. تو اور پھر چار مہینے اللہ ان کی تجارت میں برکت بھی بہت دیتا تھا, جب انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں, تو بڑے مالدار بھی تھے یہ. وہی دولت جہاد میں خرچ کرتے, جب حج پہ حاجیوں کو لے کے جاتے تو ان پہ بھی بہت خرچ, غریب حاجیوں کا سارا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے. تو چار مہینے جب یہ جہاد کرتے نا تو کیسا جہاد ہوتا تھا ان کا. ان کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی تو عیسائیوں میں نا کوئی بہت طاقتور نہیں ہوتا, حل میں مبارز, جنگ میں پہلے یہ نعرہ لگایا جاتا تھا جو بڑے طاقتور قسم کے ہوتے تھے نا جنگ شروع ہونے سے پہلے, وہ کہتے تھے کوئی ہے جو مجھ سے لڑ کے دکھائے, ظاہر ہے وہ کوئی کمزور آدمی تو آئے گا نہیں, اس کو پتا تھا کہ میں یا سامنے والے میں سے قتل ہوگا تو آگے جنگ شروع ہوگی, تو بہت بہادر آتا تھا. تو ایک بڑا بہادر سامنے نکل کر آیا اور کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا. اب مسلمان فوجیں دیکھ رہی ہیں تو مسلمانوں میں کوئی گئے مجاہد بہادر, وہ لڑے لیکن وہ شہید ہو گئے, اس نے ان کو شہید کر دیا. پھر دوسرا آیا وہ بھی شہید مسلمانوں میں, تیسرا آیا وہ بھی شہید. اب مسلمانوں کی ذلت. تو راوی جو اس روایت کے راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے, ڈھاٹا اس لیے باندھا ہوا تاکہ میری بہادری لوگوں کے سامنے بولو نہ آئے, لوگوں کو نہ پتا چلے. گیا آج ہم ذرا سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا کیمرے کے سامنے یوں یوں کر کے آ رہے ہوتے ہیں, یوں یوں کر کے نا اس کو ہٹا بے آگے سے ہٹو ہے یوں کر کے اس طرح آ رہے ہوتے ہیں, سمجھنے کی نہیں سمجھ. تو وہ راوی حدیث کے جو اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھاٹا بندھا ہوا ہے, منہ چھپایا ہوا ہے نا تاکہ میری بہادری پتہ نہ چلے, اور آیا اور اس کافر کو قتل کر دیا. لڑائی ہوئی, دونوں کی تلواریں چلیں, اس کو مار دیا. تو کافروں کی طرف سے پھر دوسرا آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرا آیا, انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ تین بندے قتل کر کے یہ واپس مجاہدین کے صف میں گھس گئے, چھپ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. کہتے ہیں میں تعاقب میں تھا کہ بھائی میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے میں قریب جا کے جب ان کا نقاب ہٹایا ہے نا تو وہ عبداللہ ابن مبارک تھے, یہ بڑے محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے. تو دیکھو کیسے زندگی کو انہوں نے مینج کیا, گھر بھی چلایا, چار مہینے پیسہ کمایا, بھائی بیوی بچے بھی. یہ نہیں انہوں نے, یہ لوگ کرتے تھے کہ ایکچولی ہم نے شادی نہیں کرنی, ابھی چونکہ مجاہدین ہیں, جہاد ہے, اپنی ریاست اسٹیٹ کو ہم نے بلندیوں پہ لے جانا ہے, یہ بچے بچے پیدا کرنا یہ ترقی یافتہ قوموں کا کام نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں, نئی نسل ہوگی تو ہماری جگہ سنبھالے گی, نئی نسل ختم ہو گئی تو ہماری جگہ کوئی بھی نہیں سنبھالے گا. اور دوسری بات کہ آج ہم شادی کر کے کسی بیوہ کو ٹھکانا نہیں دیں گے تو کل ہماری عورتیں بھی تو بیوہ ہو سکتی ہیں, ہمارے بچے بھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں. تو جو ریاست ہوگی اسٹیٹ ہوگی وہ مجاہدین کے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرے گی, ان کے بیواؤں کا خیال کرے گی, اس پہ تو ریاست پہ اتنا بوجھ آ جائے گا. پرانی جہادی تنظیموں کا مجھے یاد ہے کہ کوئی آئے میرے لیے کہنے لگے اتنی ہمارے پاس بیوہ عورتیں ہیں جو جن کا فنڈ چاہیے ہمیں, تو میں نے کہا ان کی مجاہدین سے شادی کراؤ نا, ان کی شادی کراؤ, تمہارا سارا خرچہ تو کس میں خرچ ہو رہا ہے, بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کے یہاں یہ سیٹ اپ نہیں تھا, بیواؤں کی کفالت کا اسٹیٹ پہ بوجھ بولو نہیں تھا, نہ ان کو جاب کرنی پڑتی تھی, تو مجاہدین نکاح کرتے تھے, کوئی بات نہیں بھائی شہید ہو گیا دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح کر لے گا, وہ شہید ہو گیا تیسرا اس کی بیوہ سے. یہ کمبختی نحوست ہندوؤں سے ہم میں آئی ہے کہ ایکچولی کر کے نا ابے لگے ہاتھوں سارے کام ہوں گے, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے, بیوہ عورتوں کے نکاح بھی ہوں گے, آپ جتنے مصروف ہو, میدان جنگ میں ہو, تجارت میں ہو, سی ایس ایس کر رہے ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہو, ایم بی اے کر رہے ہو, شادی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی کام رکے گا نہیں. رک گئے تو بڑھ گیا پروگرام، پھر بڈھے ہو جاؤ گے اور پھر آگے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو صحابہ جہاد سے زیادہ دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہے جو انسان کو دنیا سے غافل کرے. صحابہ نے جہاد کو بھی شادیوں میں رکاوٹ بولو نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے کامیاب تھے. اور افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اتنے مجاہدین شہید ہوئے لیکن ان کی بیواؤں کا کوئی زیادہ مسئلہ کھڑا نہیں. ہوئے مسائل میں ہی کہہ رہا، لیکن کیا ہو، ایک بھائی شہید ہوا، اس کی بیوہ سے دوسرے بھائی نے شادی کر لی، پہلے سے اس کی بیوی تھی تو اس نے ایک اور کر لی، پھر دو بھائی شہید ہوئے تو دو بیوہ ہو گئی نا، تو تیسرے نے ان دونوں سے نکاح کر لیا اور اپنی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک شہید بھی نبی ہو نا، طبعی موت، مر جائے اس کی بیوی 22 سال کی بھی ہو تو زندگی بھر کے لیے عذاب. تو یہ اس لیے میں اس گندے نظام کو نہیں مانتا میرے بھائی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں. پاگل آپ لوگ ہو گئے ہو، ہم پاگل نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو نا. تو آپ کو یہ گندا سڑا ہوا نظام مبارک ہو، ہم اس سڑے ہوئے نظام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نکاح کو پروموٹ کریں گے ایسی کی تیسی. کوئی بیوہ ہو باپ سے پوچھو ہی نہیں، باپ کون سا آج کل باپ ہے یار، وہ تمہیں روکے گا بیوہ ہمارے خاندان میں جب لوگ کہیں گے میرے بیٹے نے بیوہ سے شادی کی یہ کیا عزت رہ جائے گی. چھوڑ دو یہ باتیں، بولو ابا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے نا، پھر کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تو پھر آپ یہ بولنا. تو یہ زنا کو سوسائٹی میں روکو، جو لگے ہاتھوں رشتہ مارکیٹ میں آتا ہے نمٹاؤ اس کو، سمجھ رہے ہو. ہاں جو اچھا لگے، ایسا نہ ہو بیوہ کے چکر میں ایسی سے کر لو جو اچھی نہیں لگ رہی آپ کو، پھر ایک مسئلہ. کیونکہ بیوی ہے نا بہرحال، وہ اٹریکشن بھی تو ہو. بعض دفعہ بیوہ اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ طلاق یافتہ اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ کماری کی طرف دل آتا ہے. جہاں دل آئے اٹھا کے فوراً پکڑا دوست. یہ دل آج سے کس کا ہوا بھائی؟ آپ کا ہوا. وہ کہے گی ابا سے پوچھا، کہ ابا سے پوچھتے رہیں گے، آپ آج نکاح کر لیں. ایسا نہ ہو کہ قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ اس کو، سمجھتے ہو. تو سوسائٹی کی ایسی کی کیا کر دو؟ تیسی کر دو. بھاڑ میں جائے یار اس سڑا ہوا گندا پلید نظام جس میں 22 سال میں لڑکی بیوہ ہوتی ہے اور 44 سال تک وہ نکاح کی کوئی امید نہیں ہوتی. جاب کرتی ہے، جاب میں ہر جگہ دفتروں میں لوگ اس پہ گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے سے زیادہ اس کو اپنی چھوٹی بیٹیوں کی فکریں ہوتی ہیں. سڑا ہوا غلیظ نظام نامنظور. اور اس میں چنگیز خان بننا پڑے گا تمہیں، یہ تمیز سے ہونے. میں نے جب شادی کی تھی تمیز سے واللہ نہیں کی تھی میں نے. میں نے جب دوسری شادی کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں دولہا بن کے جا رہا تھا، سہرا میرے گلے میں تھا اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے. پہلی تو ایسے ہوئی ہے، سہرا میرا تو وہاں بھی نہیں تھا لیکن عزت سے ہوئی ہے. دوسری تھوڑی ایسے عزت سے ہوتی ہے. کوئی سہرا گلے میں نہیں تھا، چھپتے پھر رہے تھے، موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے تھے، دھمکیاں آ رہی تھیں. اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ بےزتی کا احساس کیا ہو گیا تھا، ختم. کہیں سے عزت مل جائے اس کی بھیک مانگ رہا تھا میں. لوگوں سے پوچھتا تھا بھائی میں نے غلط کیا ہے؟ لوگ کہتے تھے غلط نہیں کیا. ایک رشتے دار تھے، ان کو میں نے بتایا کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کام کیا، کیا آپ کو مٹھائی کھلائیں گے کیا آپ کو اس کام؟ ہم نے کہا ایسی کی بھاڑ میں جاؤ یار، جب اللہ کی اجازت ہے اور سوسائٹی میں اس کا فائدہ ہے، جاؤ بھاڑ میں، تمہاری ایسی کی تیسی. تو میں نے تو ایسا مزہ آیا مجھے. پھر جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے نا تو بےزتی لیس ہو جاتا ہے آدمی. شروع میں بہت ڈپریشن میں آ جاؤں، میری نیندیں اڑی ہیں کہ میں نے کیا کیا یار، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں اس سے بڑا اس کائنات میں ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دلائل میں غور کرتا اور حالات دیکھتا، میں کہتا یار بالکل ٹھیک کیا. لیکن اتنی ڈپریشن میں گیا. اس کے بعد جب لوگوں نے ٹارچر کیا، تانے، 1-1.5 سال تو سمجھاتا رہا ہوں کہ بھائی لوگ مان جائیں پھر میں کروں گا یہ کام، سوسائٹی میں ماحول بناؤں. لوگ مجھے کہتے پہلے سوسائٹی کو ٹھیک کرو، سوسائٹی میں سارے رشتے دار مان جائیں گے پھر. بھائی کوئی بھی نہیں مانتا، یہ دماغ سے نکال دو. زنا کرو گے لوگ کہیں گے توبہ استغفار کر لے بس. نکاح کرو گے کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ہم نے کہا جاؤ یار اس سوسائٹی کی، ایسا مزہ آیا. پھر میں موسٹ وانٹیڈ بنا، پھر میں گریبان پڑ گیا نا تھوڑا ٹیڑھا کر کے، ٹوپی بھی ٹیڑھی کر کے، ہم تو ہیں ہی غلط. پھر لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا شے، کیونکہ اب تو پھر بھی تھوڑا رواج ہو گیا ہے، سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہونے لگا ہے. میں نے جب کیا تو اس وقت تو یہ لفظ سننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، علماء حیران ہوتے تھے ابھی کیا کر رہا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اپریشیٹ بھی علماء نے کیا، یہ نہیں. تو اس سے پھر ایسا حوصلہ بڑھانا دو ہو گئی. میں نے کہا تمہارا باپ روک کے دکھایا، تیسری کروں گا ایسی کی تیسی. ہم جب گندے ہیں نا تو پھر گندے ہی ہیں، ہم جب برے ہیں تو پھر کیا ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ دو شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ہر وقت شادی شادی. میں نے کہا میرا شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، جاؤ. تو پھر 15 اب جا کے ٹکاؤں میں. تو اب تو اللہ نے اجازت بند کر دی ہے نا، ورنہ میں کہاں ٹکا. تو پھر وہ آدمی بےزتی لیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی، یہ سوسائٹی کی بولو ضرورت ہے. تو ان حضرات کی, حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں نا, گردن ان کی کاٹی گئی ہے, اللہ اس بدبخت کو جہنم میں ڈالے جس نے یہ ظلم کیا, اس وقت بھی ان کے نکاح میں چار عورتیں تھیں. صحابہ اکرام نے کسی مصروفیت, کسی ٹینشن کو نکاح میں رکاوٹ نہیں سمجھا. یعقوب علیہ السلام کتنے اپنے بیٹے کے غم میں غمزدہ تھے, اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے نکاح کیا اس دوران بھی. تو مسلمان کسی چیز کو نکاح میں رکاوٹ نہیں سمجھ, ایک چیز کو رکاوٹ سمجھتا ہے کہ کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو. اب آپ غریب ہیں تو کوئی رشتہ دے گا ہی نہیں, تو پھر اس کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کما لو بھائی تاکہ رشتہ مل جائے, کیونکہ نہیں کماؤ گے تو فرشتہ آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ اس لیے خیر جلدی سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں میرے بھائی. تو یہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے نا یہ سب چیزیں ضروری ہیں سوسائٹی میں, اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہوں. ورنہ آپ کی شادی سے مجھے تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا, مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے. مٹھائی ویسے ہی میں نہیں کھاتا, اگر میں مٹھائیاں کھا رہا ہوتا تو شادی بھی نہیں کر رہا ہوتا پھر میں. جو لوگ بہت مٹھائیاں کھاتے ہیں نا تو لڈو کی طرح کیا ہو جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں. تو گلوکوز کا ڈبا ہوتے ہیں وہ. صحیح ہے نا؟ جو گلوکوز کا ڈبا بن جائے تو اس کے جسم میں طاقت ویسے بھی ختم ہو جاتی ہے. ہاں, ہر بھاری جسم والا گلوکوز کا ڈبا نہیں ہوتا, یہ میں بار بار کہتا ہوں بھائی. بھاری جسم تو بہت سے محدثین کا بھی تھا, علماء کا بھی تھا, وہ نیچرلی ہوتا ہے بعض لوگوں کا, وہ ایک الگ بات ہے. کھا کھا کے مٹھائیاں پھوڑ پھوڑ کے ڈبے کھا کھا کے اگر موٹے ہوئے ہو نا, یہ والا موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. چلیں جلدی سے بھائی اس کو مکمل کر لیں بھائی, بہت ہو گیا یار آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں کیا ہوگا, یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے, یہ عالی شان تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, خدمت والے کیسے ہوں گے؟ دیکھو جب آپ کسی غریب ہوٹل میں جاتے ہو, خدمت والا آتا ہے, ایک کندھے پہ رومال ہوتا ہے, سیسی ناک صاف کر رہا ہوتا ہے, صاحب کیا چاہیے؟ آپ کیا بولتے ہو بھائی, کیا کیا ہے؟ انڈا گڑالا ہے, فلانا گڑالا, پوری گردان پڑھنا شروع کرتے ہیں, آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آتی. پھر آپ بولتے ہو جو لیا یار تو, کچھ بھی لیا, کوئی اٹریکٹیو اٹریکشن نہیں ہوتی اس کے اندر. لیکن جب آپ کسی اچھے ہوٹل میں جاتے ہو, تھری پیس سوٹ ٹائی میں, بڑا تمیز سے بندہ آئے گا, سر آپ کیا چاہتے ہیں سر, تو مینیو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں انگلش میں نا اس کو, منچورین, پتہ نہیں کیا کیا انگلش کے نام آ رہے ہیں یار, عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. آدمی سمجھتا پتہ نہیں کیا آئے گا, آتا ہے تو وہی چکن ہوتی ہے, کاٹ کے چار ٹکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کل مجھے کسی نے بتایا کسی کو افطاری میں کوئی چیز تھی, پتہ نہیں بچوں نے بتایا کہ یہ, میں نے کہا یہ کیا ہے, ابے کیا بولا انہوں نے, کہا یہ چکن, بچے تو ایڈوانس ہیں, ابے نہیں پتہ نہیں منچورین تھا کیا تھا وہ, نہیں یار بڑا مزے کا لفظ تھا وہ کھانا اتنا مزے کا نہیں تھا, صرف نام خاری مزے کا تھا بہت زیادہ. تو خیر انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا نا, وہ نام ہی میں بھول گیا, اتنے مشکل مشکل نام آ رہے ہیں. وہ ہمارے مدرسے میں گاؤں کا بچہ پڑھتا تھا, تو کسی ٹیچر نے کہا میرے لیے دو سینڈوچ لے آؤ, وہ جا کے کہہ رہے سنڈوچ چاہیے ہمیں, مجھے آ کے کہہ رہا ہے یار کیا منگوایا ہے سنڈوچ. میں نے کہا سنڈوچ نہیں ہوتا بھائی, تو کہہ رہے سیدھے سے بولو ڈبل روٹی میں انڈا رکھ کے لے آؤ یار, یہ بولو. تو پتہ نہیں کچھ چکن منچورین کر کے کچھ تھا. خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے کہاں وہ چلی جاتی ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ہوٹل میں جو ویٹر ہوتا ہے نا, اس کی ڈریسنگ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے تمیز سے ملتا ہے, تمیز سے اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے, اس کے بال وال بنے ہوئے ہوتے ہیں, نہایا ہوا ہوتا ہے وہ, کوئی بدبو شدبو بغلوں کا تو اللہ ہی حال جانے, تو اوپر اوپر سے بہرحال بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوٹل والے یہ انتظام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کسٹمر ایسا ماحول دیکھ کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جنت میں جو خدمت کے لیے میں نے لوگ رکھے ہوں گے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, وہ خوبصورت بچے ہوں گے, اتنے پیارے خوبصورت بچے ہوں گے کہ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جیسے خوبصورت موتی کے دانے, جب تسبیح ٹوٹتی ہے نا اس کے دانے کیسے بکھرتے ہیں, تو ایسے وہ ایسے لگے گا جیسے موتیاں ہیں جو جنت میں اللہ نے بکھیر دی ہیں, خوبصورت موتیوں کی لڑیاں ہیں جو جنت میں اللہ نے بکھیر دی, ایسے خوبصورت پیارے بچے وہ کس کام کے لیے ہوں گے, خدمت کے لیے. بی اکواب و اباریق و کأس من معین, وہ شراب کے پیالے لے کے یطوف گھوم رہے ہوں گے, چکر لگا رہے ہوں گے. چکر لگانے کا اپنا مزہ ہے. ویٹر کو دیکھے نا آپ نے, کبھی ٹھش کر کے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر بھاگ, یا سر ابھی لایا سر, ایک منٹ آپ ہی کا, چانپیں آپ ہی کی تیار ہو رہی ہیں, یعنی بکرے کی ہو رہی ہیں لیکن آپ کے لیے ہو رہی ہیں. سر سمجھے یار میری چانپیں ہی بنا کے لا رہے گئے, تو کیسے گھوم رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں وہ خوبصورت بچے جو خوبصورت موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے, یطوفو, وہ چکر لگا رہے ہوں گے, بار بار آ رہے جا رہے ہوں گے, آپ کو کیا چاہیے. حالانکہ دیکھو جنت میں اس خدمت کی ضرورت نہیں ہے, بٹن دباؤ سب کچھ آ جائے گا, لیکن یہ بٹن دبانے والا پروسیس نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہی ہے کہ آپ چودھری بن کے لوگوں سے خدمت لو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, انسان کی نیچر ہے, اس کو خدمت لینے میں اپنا لطف آتا ہے کہ میں سیٹھ ہوں, یہ خادم ہے. تو ایسے خوبصورت بچے اللہ نے جنت میں مرد اور عورت کی خدمت کے لیے بکھیر دی ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ شراب کے پیالے لے کے گھومیں گے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, اس شراب پی کے نہ یہ بہکیں گے اور نہ ان کے سر میں درد ہوگا. وفاکہت مما یتخیرون, اور ایسے پھل جو چاہیں گے, یہ جس طرح کے پھل چاہیں گے ان کو ملیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور جس پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ پرندے کا گوشت ان کو ملے گا. وحور عین, اور آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی, اور بڑی اور سفید آنکھوں والی گورے رنگ, حور کا مطلب گورے رنگت والی, گورے رگت والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے موتیوں کو کسی نے چھپا دیا ہو. یہ چھپانے کا لفظ کیوں, کیونکہ موتیاں کھلی ہوتی ہیں تو ان پہ گرد و غبار آ جاتی ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, میڈیکل سائنس نے بھی یہ پروف کیا ہے کہ عورت پردہ کرے گی تو اس کی اسکن محفوظ رہے گی, پردہ نہیں کرے گی تو چہرے کی اسکن محفوظ, جو پردے دار عورتیں ہیں نا ان کا چہرہ محفوظ رہتا ہے, کیونکہ عورت کی اسکن دھوپ سے بہت جلدی خراب ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی خراب. مرد و مزدور گھنٹوں گھنٹوں مزدوری کرتے ہیں. تو بعض خواتین اب اس چکر میں اسکن بچانے کے لیے ماسک پہن کے نا اپنے باڈی پہ پتہ نہیں کیا کیا لگا کے نا وہ اوپر ایلو ویرا اور جیل ویل لگا کے جا رہی ہوتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردہ کر لو, اس سے تمہاری اسکن بھی کیا ہوگی, مرد اور عورت کی ایک جیسی اللہ نے جسامت. کچھ چیزیں مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں, عورت کے لیے بہت ہے, کیونکہ اس کی فطرت ہے پردہ کرنا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ امثال اللؤلؤ المکنون, ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی, تو جن پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا. آگے اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون, وہی بات ہے, اللہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی, تو بھائی ایک نماز پہ 50 روپے دے دیتا, تہجد پہ 100 روپے پکڑا دیتا, کافی ہو جاتا, صحیح ہے نا. اللہ کہتے ہیں نہیں, جو کام انہوں نے کیا ہے نا دنیا میں سب گناہ میں مست تھے اور یہ برائیوں سے بچ رہے تھے, تو اس کا یہ بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا. آگے پھر اللہ نے جو اصحاب الیمین کو نعمتیں ملیں گی, جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. وہاں بھی اللہ نے جنت کی حوروں کا بھی تذکرہ کیا. پھر اللہ نے آگے, اچھا جنت کی حوروں کے بارے میں اللہ نے ایک بھائی اترابا, ہم عمر ہوں گی, کیا ہوں گی, تو عورت کا بیوی کا آپ کے ہم عمر ہونا یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے, لیکن اصل میں آپ کا مینٹل لیول اور آپ کی بیوی کا مینٹل لیول ایک جیسا ہو تو محبت زیادہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کی حور اور آپ کا, آپ کی عمر کیا ہوگی, سیم, یعنی لیول کیا کیا ہوگا دونوں کا, ایک جیسا ہوگا. اللہ نے پھر جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے, بہت جو بھی جہنم میں بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ کرے ہم جنت کی لالچ میں ہی برائیاں چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے, جہنم کی ہمیں وعیدوں کی ضرورت ہی نہ رہے, لالچ میں بھی تو بہت سے کام ہو جاتے ہیں نا. پھر آگے جہنم کا جب اللہ نے تذکرہ کیا تو پھر اللہ نے جہنمیوں سے جو اللہ کلام کرے گا نا اس کا بھی تذکرہ کیا. بس وہ 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب یہ جہنمی کھولتا ہوا پانی پئیں گے, جہنم کی آگ میں جلیں گے, تو اللہ ان سے کہے گا نحنو خلقناکم فلولا تصدقون, یہ کہیں گے ہمارا جرم کیا ہے. اللہ کہے گا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, تم نے یہ تصدیق کیوں نہیں کی کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں, تم کیوں مذاق اڑاتے رہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ ساری برائیوں کی جڑ تو آخرت کا انکار ہے نا, یہی ہے نا کہ آپ مانتے نہیں آخرت کو. اللہ کہتے ہیں فلولا تصدقون, تم نے یہ کیوں نہیں مانا کہ ہم دوبارہ, تم کیوں ڈارون کی باتوں میں آ گئے, تم کیوں کہتے کہ سائنس کہتی ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. نحنو خلقناکم, پہلی دفعہ سائنسدانوں نے پیدا کیا تھا یا ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں؟ کیا انداز ہے یار، دیکھو نحنو خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا فرسٹ ٹائم، فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ حساب و کتاب کے لیے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ تم تو بس یہی کہتے رہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو کیڑے کھا لیتے ہیں، کون پیدا کرے گا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں افر ایتم ما تمنون، بتاؤ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے ہم انسان بناتے ہیں یا تم انسان بناتے ہو اس کو؟ تو اس پانی میں جان ڈال کے تمہیں ہم نے بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا اپنے آپ کو. پھر اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، پھر موت کا وقت بھی ہم نے ہی مقدر کر دیا تھا تمہارا. وما نحن بمسبوقین، اب ہم عاجز نہیں ہیں الا نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی اس انسان کو بنا سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے اس کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ پھر اللہ دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم نے پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یہ منظر دیکھ کر تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں کہ کون ہے جو مجھے پیدا کر رہا ہے؟ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں بہترین دودھ پیدا کر رہا ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا، تو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ نشانیاں دیکھ کے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ بس دودھ میں تو پڑ گئے تھے تم کہ دودھ ایسا ہوتا ہے، ماں کا دودھ چاہیے یا ڈبے کا دودھ چاہیے، یہ جو سارا کچھ پروسیس ہے اسے دیکھ کے خدا کو یاد کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو اس کی آیتوں کا اقرار کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فلولا تذکرون افرایتم ما تحرسون، پھر اللہ کہتے ہیں جہنمیوں سے خطاب ہوگا سارا یہ، کہ اللہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ جو زمین میں تم بیج ڈالتے تھے، وہ بیج جب ڈالتے تھے انتم تزرعونہ، اس بیج کو تناور درخت بنا کے اس میں پھل پیدا کر کے انہی پھلوں میں وہی بیج دوبارہ پیدا کر دینا، یہ کام تم کرتے تھے یا یہ کام ہم نے کیا تھا؟ تو یہ سارے دلائل ہیں یہاں پہ. آگے اللہ نے بارش کے پانی کا تذکرہ کیا کہ ہم اگر چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. پھر کڑوا پانی جاتا اوپر ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں آسمان سے اس کو ہم تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. پھر اللہ نے آگ کا تذکرہ کیا، آگ تمہارے کتنے کام آتی ہے، اس آگ کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے ایجاد کیا اس آگ کو؟ پھر اللہ کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو آگ ہے نا، جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، جہاں ہم نے اسے تمہارے فائدے کی چیز بنایا ہے نصیحت کی چیز بھی بنایا ہے. وہ نصیحت کیا ہے کہ جہنم کا عذاب بھی آگ ہی کا ہوگا، اگر ہم آگ پیدا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سورہ واقعہ کا میں نے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. بھائی اس تمام چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے، انسان اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، عورت پردہ کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، بے حیائی سے باز آ جائے، مرد نبی کے حکم کے مطابق اپنا حلیہ اختیار کر لے، نماز کی پابندی کر لیں، زنا سے بچیں، لڑکیوں سے دوستیاں چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، جتنی برائیاں ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور جو فرائض واجبات ہیں وہ پورے کر لیں، تو پھر آخرت میں کامیابی ہی کامیابی، اور نہیں کیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی. لاؤ بھائی جلدی جلدی سوال دے دو، دو چار منٹ میں نمٹا دیتا ہوں میں. بہت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جائے تو اگر قاری صاحب اسی وقت رکو کر لیں نا تو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی سجدے میں، نماز کے سجدے میں ہی سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رکو میں نیت کر لیں تو رکو میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن رکو میں نیت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ رکو میں امام نیت کرے گا تو مقتدیوں کو بھی رکو میں نیت کرنی پڑے گی، تو مقتدیوں کو تو مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے کہیں بھی نیت نہ کریں، بس جب سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی رکو میں چلے گئے تو جب نماز کے سجدے میں جائیں گے تو وہ نماز والا سجدہ بھی ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت والا بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آگے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر پہلے سجدہ کرنا پڑے گا. مفتی صاحب جب محنت کا وقت تھا اس وقت پیار محبت میں کیا لکھا ہے گزار دیا، جب محنت کا وقت تھا تو لیویریا ہوا ہوا تھا ان کو، لیویریا میں گزر گیا یہ ملیریا کی طرح، اور اب بے روزگار ہوں، لڑکی بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے. میرے پاس ایسے واقعات پہلے سے بہت ہیں. ایک آدمی تھا اچھی بھلی جاب کر رہا تھا، لڑکی کو ٹائم دے دے کے نا وہ ڈیٹنگ پوائنٹ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، وہ کہتا بھائی میرا آفس ہے، باس ناراض ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، بہت تو باس نے جب جاب سے نکالا ہے نا, تو جب لڑکی کو پتا چلا کہ جاب گئی تو اسی دن لڑکی بھی گئی, وہ بھی شارٹ. تو اس لیے عورت سب سے پہلے آپ کی جیب دیکھتی ہے, سمجھتے ہو؟ کہ تبھی میں کہتا ہوں یہ ڈولے وولے جو جا کے بنا رہے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ڈولے بناؤ ضرور صحت کے لیے, اگر لڑکی پھنسانے کے لیے بنا رہے ہو تو بھائی لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں, روکھڑا روکھڑا دیکھتی ہیں. روکھڑا ہوگا 80 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے نا تو جوان مل جائے گی تمہیں. تو اس لیے شادی کے اگر چاہتے ہو اچھی تو پھر روکڑے کو زیادہ فالو کرو. اب بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا, دیکھو جب ٹائم تھا کمانے کا لویریا ہوا ہوا تھا اس وقت, تو اب جویریا ہوا ہوا ہے اس کو. مفتی صاحب اگر اعتکاف میں غلطی سے چند سیکنڈ کے لیے پاؤں مسجد کی حدود سے, اگر دونوں پاؤں نکل جائیں گے تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ایک پاؤں نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. کیا بریلوی کے پیچھے نماز, بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, صرف اس کے پیچھے نہیں ہوتی جس کا عقیدہ شرکیہ ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ اہل حدیث ہو. تو یہ اصول اور ضابطہ ہے. آپ کو جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. غالب گمان کو دیکھا جائے گا, 100% نہیں پتا ہوتا کسی کے بارے میں, غالب گمان کیا. حضور کے زمانے میں ترابی انفرادی طور پر ادا کی جاتی تھی, حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ جماعت کی صورت میں اختیار کر گئی. خود حضرت عمر جب مسجد تشریف لائے اور نمازیوں کو جماعت سے ادا کرتے ہوئے دیکھا, فرمانے لگے کیا اچھی بدعت ہے. بدعت اچھی ہو یا بری, بدعت تو بدعت ہے, بدعت واقعی بدعت ہے, بشرطے کہ اصطلاحی اور شرعی لحاظ سے اس کو بدعت کہا جائے. لغت میں اگر کسی چیز کو بدعت کہا گیا تو وہ بدعت نہیں ہے. خود نبی نے اپنے بارے میں کیا کہا, قل ما کنت بدعا من الرسل. یہاں بدعت لغوی معنی میں ہے کہ اے لوگوں میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں, میرے سے پہلے بھی نبی آئے ہیں. تو ہر نئی چیز کو بھی کیا کہا جاتا ہے, عربی میں بدعت کہا جاتا ہے. تو اصطلاح میں جس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو دین سمجھ کے ایجاد کرنا جبکہ نبی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو, یہ بدعت اچھی ہو بری ہو بری ہی ہے یہ. جبکہ حضرت عمر نے جو تراویح کے بارے میں فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کو زندہ کیا, کسی عذر سے نبی نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ سنت متروک ہو گئی, اس میں ایک حکمت تھی. لیکن اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے تھا ہمیں, کیونکہ نبی نے جو چھوڑا تھا وہ اس لیے کہ یہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے, یہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو اب فرضیت کا امکان کیا ہو گیا, ختم. تو یہ کام حضرت ابو بکر کو کر لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا, ان کو 2 سال ملے اور اس میں اتنی مصروفیتیں تھیں حضرت عمر ابو بکر کے دور میں کہ وہ بہت بڑی بڑی جنگوں سے نمٹ رہے تھے, ان کو ٹائم نہیں ملا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو بکر نے کیوں شروع نہیں کر دیا, بھائی حضرت ابو بکر کو بہت سارے کاموں کا موقع نہیں ملا, وہ کام پھر حضرت عمر کے دور میں جا کے ہوئے. حضرت عمر نے لا بنایا تھا کہ جو متا کرے گا رجم کروں گا میں اس کو. حضرت عمر سے پہلے جو متا کرتا تھا نا, تو اس کے لیے کچھ صوف وہ تھا کہ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں ہے. ابو بکر کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے اسلام میں. تو حضرت عمر نے, ابو بکر نے لا نہیں بنایا کیونکہ ٹائم نہیں ملا, ساری چیزیں ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی. حضرت عمر کا زمانہ 10 سال سے زیادہ تھا, ان کو ٹائم ملا, اسٹیبل ہو گئی حکومت, مضبوط ہو گئی. پھر انہوں نے لا بنایا کہ جو متا کرے گا اس کی سزا میں اور زانی کی سزا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. انہوں نے یہ لا بھی بنایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 سمجھی جائیں گی, کیونکہ اس سے پہلے کنفیوژن تھی, کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ 3 ہوتی ہیں. حضرت عمر نے قانون بنایا, اب جو 3 دے گا اس کو کیا سمجھا جائے گا, 3. اور کسی نے بھی حضرت عمر کے اس قانون پہ اعتراض نہیں کیا, تو یہ اجماع صحابہ ہو گیا. جب اجماع ہو گیا تو اب اس کی میں تبدیلی جائز نہیں ہے. تو تراویح کا بھی ایسا ہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع نہیں ملا, لوگ پڑھتے تھے اخپل طریقے سے پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے آ کے ایک امام پہ ان کو جمع کر دیا اور پھر فرمایا نعمت البدۃ ہذہ, کیا اچھا کام کیا. اس کا مطلب ترجمہ بدعت سے ہوگا ہی نہیں, اس کا مطلب کیا اچھا کام کر دیا میں نے, جو میں نے کیا اللہ نے مجھ سے لیا ہے, تو اس معنی میں وہ نیا کام ہے, سمجھتے ہو. یہی وجہ ہے کہ, اور اس کی دلیل حضرت عمر کے پاس تھی. وہ دلیل کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 تراویح جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھائی ہے. تو یہ دلیل تھی حضرت عمر کے پاس. تبھی امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ تراویح کو سنت کیوں کہتے ہو, کیا دلیل ہے, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں عمر کو بدعتی نہیں سمجھتا. اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوتا اور نبی سے ثبوت نہ ہوتا تو صحابہ نہیں کرنے دیتے پھر یہ کام. سارے صحابہ نے اس کو مانا بھی اور پوری دنیا میں اس کو رائج بھی کیا, اور حضرت علی جب آئے تو انہوں نے دعا کی, جب مسجد نبوی میں منظر دیکھا نا اپنے دور خلافت میں, انہوں نے کہا کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے, کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں, اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی. تو اسی وجہ سے تراوی رمضان کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے علاوہ تراوی بدعت عمل ہے, کیونکہ حضرت عمر نے رمضان میں کیے, رمضان کے علاوہ میں نہیں کیے. رمضان کے علاوہ میں اگر کوئی یہ کرنا چاہے نا کہ میں جماعت سے اتنے لوگوں کو بلا کے نماز پڑھوں گا تو اٹ از کالڈ بدعت, کیونکہ اس کا ثبوت صرف رمضان میں ہی ملتا ہے, اور یہ حضرت عمر نے اول وقت میں پڑھائی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اول وقت میں ہی یہ سنت ہے. اور اس کی رکعتیں 20 پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ کہ 8 تھیں 13 تھیں یا 20 تھیں, وہ میرے ذمے قرض ہے, میں رمضان سے پہلے کرا دیتا میں بیمار ہو گیا تھا, تبھی اس دور میں ہمیں جو پوری دنیا میں جو تراوی پھیلی ہے 8 کہیں بھی نہیں ملتی. اگر تمہارے نے 8 شروع کرائی ہوتی تو حضرت علی 8 پڑھتے, باقی حضرات 8 پڑھتے نا سب. اور وہ جو تہجد والی حدیث ہے, بار بار کہتا ہوں, اس سے استدلال درست نہیں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے, بھائی وہ تہجد سے متعلق ہے, کیونکہ اگر وہ تراوی سے متعلق ہوتی تو تراوی تو نبی نے چھوڑی ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہیں ہے, اور وہ چھوڑی بھی نہیں ہے, وہ تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے اور بعد میں بھی پڑھ رہے تھے. تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے, ہم اس میں کسی کو برا بلا نہیں کہتے. اب یہ تو ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پہ, بھائی کسی کا جو مسلک ہے وہ ٹھیک ہے, مسلک ہے, ہمیں اپنا مسلک بتانے کی اجازت تو ہوگی نا, دلائل دینے کی اجازت تو ہوگی, اور یہ ہمارا تھوڑی ہے, تو چاروں اماموں کا مسلک ہے یہ. اور بار بار کہتا ہوں امام مالک کی طرف جو 8 رکعتیں منسوب ہیں کہ وہ 8 رکعت قائل تھے یا 13 کے قائل تھے, وہ غلط ہے. امام مالک کی جو معتبر کتاب ہے ان میں 36 رکعتیں ہیں, 8 نہیں ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امام مالک 36 کے قائل ہیں تو چاروں اماموں کا اجماع کیسے ہو گیا؟ بھائی چاروں اماموں کا اجماع ایسے ہو گیا کہ کم سے کم 20 رکعتوں پہ تو اجماع ہو گیا نا, کم 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. پھر وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں, امام ترمذی نے لکھا ہے جتنی چاہو پڑھ لو. امام ترمذی نے 8 کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہیں بھی, امام ترمذی نے 20 کا 40 کا تذکرہ کیا ہے, اس میں کہا ہے کہ جتنی چاہو پڑھ لو. 8 کا تو کوئی قول امام ترمذی نے سرے سے نقل کیا ہی نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی کے دور تک بھی 8 کا 8 پڑھنے والے کوئی بھی نہیں تھا. اور امام احمد نے بھی جو یہ کہا ہے نا کہ اس بارے میں کوئی یقینی ہمیں تعداد نہیں ملتی, تو وہ بھی 8 کے بارے میں نہیں کہا ہے, وہ بھی 20-40 کے بارے میں کہا. اور امام احمد کی جو اپنی فقہ کی کتابیں, اس میں انہوں نے بھی 20 ہی کا قول اختیار کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھڈے بڈے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھگڑے بگڑے کرو جا کے, لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو اسلاف کا اصل مذہب ہے اس کو تو ہم مضبوطی سے بیان کریں. اور بعض حنفیوں سے جو یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ فلاں حنفی بھی 8 کے قائل تھے, بعض کی طرف تو نسبت ہی غلط ہے, انہوں نے کہا کچھ اور ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ان کی طرف نسبت کر دی کہ وہ 8 کے قائل تھے. اور بعض حنفیوں سے 8 ثابت ہیں تو ہم ان کے قول کو رد کرتے ہیں, ہم ان کے قول کو نہیں مانتے. اگر کسی حنفی نے لکھ دیا ہے تو ہم ہر حنفی کا قول ہم پر حجت تھوڑی ہے, ہم تو اسلاف کو دیکھیں گے, چاروں اماموں کو دیکھیں گے, احادیث کو دیکھیں گے, اس کو دیکھ کے ہم فیصلہ, اور تواتر عملی کو دیکھیں گے سب سے پہلی بات. اور آخری بات, علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ وہ 8 رکعت کے قائل تھے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے جو بات کہی ہے نا کہ نبی سے 8 رکعتیں تراوی ثابت ہیں, وہ اس بخاری کی حدیث کے حساب سے کہی ہے کہ غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, لیکن امام انور شاہ کشمیری کی اپنی رائے 20 رکعت تراوی ہے. اب آپ کہو گے ایک طرف وہ مان رہے ہیں کہ نبی سے 8 ثابت ہیں اور اپنی رائے کہہ رہے ہیں 20, تو وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں بار بار بس یہ جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو ہم جب یہ کہتے ہیں, میں بار بار یہ بات مسئلہ بیان کرتا ہوں, شاید لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صفا مروہ پہ چلنے کا حکم دیا ہے کہیں حدیث سے ثابت ہے؟ بولو نا, نہیں ثابت ہے. حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ جیسے میں نے حج کیا ایسے ہی حج کرو. تو اس حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی عورتوں کو دوڑنے کا حکم دے رہے ہیں؟ حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی حکم دے رہے ہیں عورتیں کیا کریں گی؟ دوڑیں گی. لیکن ہم جب اجماع دیکھتے ہیں, تواتر عملی دیکھتے ہیں, تو دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی. اب کوئی مجھ سے پوچھے, فرض کرو میں انور شاہ کشمیری ہوں, فرض کرو مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا نبی سے ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کو چلنے کا حکم دیا ہے, تو میں کہوں گا نہیں, نبی سے یہ ثابت نہیں ہے, نبی سے یہ ثابت نہیں. بلکہ نبی سے جو بات ثابت ہے وہ تو یہی ثابت ہے کہ جیسے میں نے حج کیا ایسے ہی حج کرو. تو اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں دوڑا ہوں تو تم بھی دوڑو. اب اس کا کوئی فوراً یہ مطلب نکال لے کہ مفتی طارق مسعود صاحب عورتوں کے دوڑنے کے قائل ہیں چلنے کے قائل نہیں ہیں, نا نا نا, یہ میری آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے کہ بھائی نبی سے اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہوتا, کچھ مسئلے اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ خلفائے راشدین سے ثابت ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے اسلاف کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ چلیں گی دوڑیں گی نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں بھی چلتی تھی دوڑتی تھی نہیں، تو نبی سے صراحتن ثابت نہیں ہے، دلالتن ثابت ہے. تو یہاں بھی علامہ انور شاہ کشمیری نے جو یہ فرمایا نا کہ نبی سے تو آٹھ ہی ثابت ہیں، آگے جا کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بیس رکعت سنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر سے کتنی ثابت ہیں؟ بیس ثابت ہیں. لہذا انور شاہ کشمیری کی رائے میں بھی بیس سنت ہیں. تو ان کا مقصد تو یہ کہ مرفوع حدیث ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی، لیکن سنت انور شاہ کشمیری کی نظر میں بھی کتنی ہے؟ بیس. وہ اور فالو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کا حوالہ دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تبھی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی آل اولاد ہے ہمارے جامع الرشید میں تو ان کے نواسے پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، میرے اساتذہ میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے داخل ہیں. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے 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 پوتے آگے ان کی ساری نسل جو ان کے بارے میں بتاتی ہے وہ یہی کہ وہ کتنی پڑھتے تھے بھائی، وہ تو بیس رکعت پڑھتے تھے، وہ بیس رکعت کے قائل تھے. تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ اس طرح آدھی بات پیش کی جاتی ہے، پوری بات یہی ہے کہ وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے اس بارے میں کتنی رکعتیں، لیکن چونکہ عمر سے ثابت ہیں تو لہذا سنت کتنی ہے؟ وہ بیس رکعتیں ہیں، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی صحیح حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بن نواجز آپ نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے اپنی داڑھوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں اس کو. تو خلفائے راشدین نے کوئی کام کیا ہو اور اس پہ کسی نے انکار نہ کیا ہو تو وہ عمل بھی ہمارے لیے اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے بھائی؟ سنت عمل ہے. تو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوتا تھا کہیں بھی ایسا جیسے. اور پھر بات یہ ہے، وہی بات بار بار، کہ اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا تو وہ آٹھ رکعتوں پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں. لہذا جو آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، ان کا موقف ہے، اس کو تراویح بالکل بھی نہ کہیں. وہ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تبھی اب کیسے کہنا بھی شروع کر دیا تراویح کا لفظ، انہوں نے کیا کر دیا ہے ختم، کیونکہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا اس کے اوپر. تو ہم تو بھائی صلاۃ اللیل کے قائل ہیں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں، تراویح کے قائل ہیں صرف کس میں؟ رمضان میں. اور تراویح محدثین نے یہ لفظ استعمال کیا، فقہا نے یہ لفظ استعمال کیا، تابعین نے یہ لفظ استعمال، تابعین کا تو مجھے نہیں پتا، ابھی میں تحقیق کروں گا، لیکن تبع تابعین کے قریب قریب تو ہمیں یہ لفظ ملتا ہے. لیکن بڑے بڑے محدثین، اسلاف اور فقہا نے یہ لفظ تراویح کا استعمال کیا. امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا. اچھا یہ بھی پھر بات سے بات نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے تراویح کا باب باندھ کے لائے تو آٹھ رکعت والی ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے امام بخاری بھی آٹھ کے قائل تھے. غلط. امام بخاری جس نے صحیح بخاری پڑھی ہے نا اس کو پتا ہے امام بخاری جب باب باندھتے ہیں تو بہت دفعہ اس باب کی مناسبت سے حدیثیں نہیں لے کر آتے. اتنی معمولی سی مناسبت ہونا کہ دونوں چونکہ رات کی نمازیں ہیں، تہجد بھی تراویح بھی، تو امام بخاری کی نظر میں اتنی مناسبت کافی ہے. ورنہ امام بخاری کے ابواب کی وجہ سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چونکہ یہ باب باندھا ہے لہذا حدیث بھی اس پہ فٹ بیٹھ رہی ہے. اس کی ایک مثال، میں تو بخاری پڑھائی ہے میں نے جامعۃ الرشید میں، مجھے پتا ہے یہ تو، اور پڑھی بھی ہم نے، اور جس نے بھی بخاری پڑھی پڑھائی ہے اس کو پتا ہے کہ امام بخاری کے باب اور ان کی حدیث میں ایسا ہوتا ہے کوئی میچنگ ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے میچنگ. مثال کے طور پر بدر کا باب باندھا ہے، اب باب جب غزوہ بدر کا باندھیں گے تو اس میں آگے حدیثیں کون سی؟ بدر کی نا، لیکن بدر کی نہیں ہے، نماز روزے کی آ رہی ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے یار باب امام بخاری نے بدر کا باندھا ہے اور حدیثیں کس کی آ رہی ہیں. آپ نے بھی دورہ کیا ہوا ہے نا، دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں ماشاء اللہ. تو ہوتا کیا ہے، اس میں راوی بدری ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، حدیث کے راویوں میں جو صحابی ہوں گے نا وہ کیا تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے. اس بیس پہ امام بخاری نے بدر کے باب باندھ کے اس کے تحت حدیثیں لے آئے. آگے آتا ہوں وکانہ بدرین، یہ صحابی کہاں کے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے. حالانکہ نماز غیبت سے، حدیث غیبت سے متعلق ہوگی، چغلی سے متعلق ہوگی، نماز سے متعلق ہوگی، زکات سے متعلق ہوگی. آدمی کہتا ہے امام بخاری باب باندھ رہے ہیں بدر کا اور حدیثیں لا رہے ہیں نماز کی، تو جس نے بخاری پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی امام بخاری کے ابواب اور آگے حدیثوں میں میچنگ کا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ مناسبت ہوتی نہیں ہے، بہت دور دور سے ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار آپس میں میچنگ کیا ہے اس کی. تو امام بخاری کی کتاب دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے، دوسری کتابوں میں جب باب باندھا جاتا ہے نا تو ٹو دا پوائنٹ اس باب کے حساب سے حدیث لائی جاتی ہے. تو اس لیے امام بخاری کے یہ جو پیش کرنا کہ تراویح کا باب باندھ کے آٹھ رکعت لے کر آئے ہیں، تو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ امام بخاری 8 رکعت کے قائل تھے، وہ تو بہت دور کی مناسبت، اتنی مناسبت بھی کہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، بس اسی بیس پہ بھی. اور اگر پھر بھی آپ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے تو میرا سوال ہے کہ اگر آپ امام بخاری کے اس دعوے کو کہہ رہے ہو کہ تراوی کا باب باندھ کے 8 رکعت لے کر آئے ہیں، تو دو میرے سوال ہیں آپ سے. نمبر ایک، تراوی باندھا کیوں؟ امام بخاری اس کو تراوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تراوی تو 8 رکعتوں پہ فٹ بولو نہیں بیٹھتی. 8 رکعت کو تروی حتین کہا جائے گا، تراوی نہیں کہا جائے گا. دوسری بات یہ، یہی باب امام بخاری نے 3 طلاق پہ بھی باندھا ہے. باب من اجازت طلاق الثلاث، ان لوگوں کی دلیل جو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، اور نیچے حدیث لے کر آئے ہیں جس میں 3 طلاقوں کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ 3. آپ فوراً کہتے ہو کہ بھائی اس حدیث سے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی ہے، یہ تو مطلق ہیں. تو اب بھائی امام بخاری نے تو اس سے استدلال کیا ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. وہاں آپ کہتے ہو کہ بھائی امام بخاری کا یہ استدلال ہمارے لیے حجت بولو نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ امام بخاری کوئی باب باندھے تو ہم نے اس پہ ایمان لیا ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں. کہ یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں نا کہ امام بخاری نے تراوی کا باب باندھ کے 8 لے کر آئے ہیں، یہ دلیل بولو نہیں ہے. امام بخاری کے باب باندھنا بہت دور دور کی، اور بھی میں اس کی بہت ساری مثالیں دوں گا کہ کوئی فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہوتی حدیث اس باب پہ. پھر ہم طلبہ کو بتاتے ہیں، طلبہ بھی کہتے ہیں یہ باب یہ ہے حدیث یہ، تو ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ اصل میں یہ. تو بس امام بخاری کے اپنا ایک اسٹائل ہے بھائی، انداز ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ امام بخاری کی نظر میں یہ حدیث اس پہ پوری منطبق بھی ہو رہی ہے. اور ویسے بھی وہ طلاق کا بھی پھر وہی ہے کہ وہ پھر اس کو بھی مانو آپ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ طلاق میں امام بخاری کے استدلال بالکل درست ہے، کیونکہ انہوں نے مطلق حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلس اس کا فرق نہیں ہے. تو وہ تو آپ فرق کر رہے ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دلیل پیش کرو. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیں. تو اس لیے آخری بات یہ کہ جب آپ 8 رکعت تراوی پڑھیں تو اس کو صلاۃ اللیل کا نام، تراوی کا نام نہ دیں آپ، پھر تراوی کے باب ہی ختم، بلکہ اس کو آپ کہیں تہجد، قیام رمضان بھی نہ کہیں آپ اس کو. جیسے رمضان میں صدقے کا ثواب بھی زیادہ ہے لیکن اس کو صدقہ رمضان نہیں کہا جاتا، تو آپ کہیں رمضان میں تہجد کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے لیکن وہ قیام رمضان تھوڑی ہے. تو قیام رمضان ایک الگ چیز ہے بھائی، ہم یہی کہہ رہے ہیں اور یہی صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. کسی کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی ہم فتویٰ نہیں لگا رہے اس کے اوپر، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کمبخت، استغفر اللہ، یعنی کمبخت سے مراد یہاں ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو 8 پڑھ کے جا رہے، روکو. میں کہہ رہا ہوں یار اس سے اچھے ہیں جو بالکل بھی نہیں پڑھ رہے، تو کسی بہانے کچھ سردے تو کر لیتے ہیں نا. تو ورنہ ہم پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ رمضان میں تو تہجد پھر آخری وقت میں ہونی چاہیے نا، تو آپ اول وقت میں کیوں پڑھیں؟ اور وہی بات حضرت عمر نے جو خود نہیں پڑھائی، یہ بہت اشکال کیا، حضرت عمر خود تو نہیں کرتے تھے نا، دوسرے سے کیوں پڑھوائی؟ ابے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، حضرت عمر نے جب آرڈر دیا تو ہم اس آرڈر کے پابند ہیں، خود کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ بھائی حضرت عمر تو حافظ قرآن تھے نا، حافظ قرآن کے لیے تو بہتر ہے خود پڑھے، وہ اپنی پڑھے، اپنا قرآن دہرائے وہ. ایک نے کل یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر نے خود تراوی کیوں نہیں پڑھائی، عبی ابن کعب کو کیوں کہا؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبی ابن کعب مشہور قاری تھے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے. تو قاری ایسا ہونا چاہیے جس کی تلاوت لوگوں کو پسند ہو، تبھی تو صحابہ، نبی کے دور میں بھی نبی نے حضرت عبی ابن کعب کو امام بنایا ہے، صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو یہ حضرت عمر کی حکمت تھی اس میں. حضرت عمر نے یہ بھی کہہ دیا کہ تراوی مسجد میں ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، اور وہ 8 اور 13 والی میں جو اضطراب ہے وہ میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل بتاؤں گا. اور اگر فرض کر لو اضطراب نہیں بھی ہے تو رجوع ثابت ہے. بعض یعنی بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے شروع میں 8 شروع کی تھی اور پھر 20 کا رواج دیا انہوں نے. تو اس میں دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو حضرت عمر کے پاس وہ دلیل پہنچ گئی ہوگی کہ نبی نے 20 رکعت پڑھی تھی، ان کے خیال میں یہ کوئی ایسی دلیل پہنچ گئی ہوگی، یا یہ کہ انہوں نے دیکھا ہوگا 8 رکعتوں میں لمبی بہت ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو رہی ہیں. تو جب ایک چیز حضرت عمر نے رائج کر دی، 20 پہ لوگوں کو لے آئے، 8 شروع کر کے 20 پہ اینڈ کیا اور سب نے اس کو مان لیا، تو اب آپ بھی اسی کو کرو جو حضرت عمر کا آخری عمل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو پہلا عمل تھا. ورنہ اصل بات تو یہ کہ اس حدیث میں اضطراب ہے جو میں ریفرنسز سے انشاءاللہ ثابت کروں گا. تو بات وہ ہاں، تو اول وقت میں پڑھی جائے گی، 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ امام حضرت عمر کے عمل سے بھی پتا چل گیا کہ نماز وہ پڑھائے گا جو اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ جس کو خود قرآن پڑھنا آتا ہے اس کے لیے جماعت میں شرکت سے بہتر ہے کہ وہ اپنے طور پر پڑھے. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت عمر نے جو فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، کہ جس نماز سے تم غافل ہو اس سے افضل ہے، یعنی تہجد کی نماز. تو اصل میں حضرت عمر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ نماز ختم کر دو، مقصد یہ تھا کہ اتنی لمبی نہ کھینچو کہ تہجد کا تمہیں ٹائم نہ ملے، تم سو جاؤ آخری وقت میں نہ. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے اس عمل سے بھی پتا چلا کہ تراویح ایسے وقت میں ختم کی جائے کہ لوگ آرام کریں اور تہجد کے لیے بولو اٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم عمر سے لے رہے ہیں، نبی سے اس بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو آپ یا تو عمر کو پراپر فالو کریں یا نبی کو پراپر فالو کریں. اگر نبی کو پراپر فالو کرنا ہے تو پھر جو 8 رکعتوں والی حدیث ہے اس میں تو آتا ہے آپ نے 4 4 رکعتیں کر کے پڑھی ہیں، جبکہ آپ کیسے پڑھتے ہیں 2 2 رکعتیں کر کے. اس میں تو آخری وقت میں پڑھی ہیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں اول وقت میں. اس میں تو آتا ہے کہ انفرادی پڑھی ہیں، آپ کیسے پڑھتے ہو جماعت سے پڑھتے ہو. تو وہ پھر ایڈجسٹمنٹ ہوتی نہیں. تو اس لیے چاروں اماموں نے اس میں حضرت عمر کو لیا ہے، تو اس لیے ان کے مذہب میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور باقی جو حضرات ہیں وہ اس میں نبی کے ڈائریکٹ عمل کو لیتے ہیں، تو پھر بھائی وہ پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ہے، بس یہ تراویح کے علاوہ آپ کچھ اور کرو یار، بس کرو، میں انسان کا بچہ ہوں یار، بعد میں دینا.